Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.
بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. سورہ ملک کی یہ آیات ہیں جن پر درس چل رہا ہے. درس شروع ہونے سے پہلے ایک اعلان سن لیں کہ پہلے پابندی سے فیس بک پہ اعلان ہوتا تھا کہ بیان ہوگا تو لوگ کافی زیادہ آ رہے تھے, یہ ہال بھرا ہوا ہوتا تھا بیان میں. اب جب سے میرے سفر شروع ہوئے ہیں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بیان ہوگا کہ نہیں ہوگا, تو جمعے کا بھی ایسا ہی ہے, تو وہ کافی لوگ جو ہے وہ اس سے ٹوٹ گئے ہیں, اس لیے کہ کوئی ڈیفنس سے آ رہا ہے, کوئی کلفٹن سے آ رہا ہے, کوئی لانڈی سے آ رہا ہے, کوئی اورنگی ٹاؤن سے آ رہا ہے, آنے کے بعد پتہ چل جائے کہ مفتی صاحب مارکیٹ سے شارٹ ہیں. تو اس لیے یہ بات, یہ اعلان سن لیں کہ یہ جو الفلاحیہ مسجد میں ہمارا بیان ہوتا ہے, یہ جو جمعے کو بیان شروع ہوتا ہے دوپہر 1:35 پہ, اور اتوار والا بیان الفلاحیہ مسجد میں یہاں ہوتا ہے مغرب کی نماز کے بعد. ٹائم کیا ہو رہا ہے, یعنی 7:45. تو یہ پابندی سے ہوتا ہے, جب سفر ہوگا نا تو فیس بک پہ اعلان کیا جائے گا کہ آج بیان نہیں ہوگا, سمجھ رہے ہیں, یا واٹس ایپ گروپ جو ہیں ان میں چلا دیا جائے گا. تو جب بیان یہ اعلان ہو کہ بیان نہیں ہوگا تو پھر اس کا مطلب نہیں ہوگا, ورنہ ہوگا, سمجھ رہے ہیں, نہیں آ رہی, ورنہ کیا ہوگا, ہوگا. اس کا مطلب اگر فیس بک پہ یہ اعلان نہیں ہوا اور یہ پہلے سے اعلان چلا دیں گے, یعنی 3-4 پہلے یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ بیان نہیں ہوگا, اگر 3-4 پہلے ایسا اعلان نہیں ہوا تو اس کا مطلب بیان ہوگا. چونکہ یہاں انتظامیہ کو بھی اشکال ہے کہ بھئی یہ پورا ہال بھرا ہوا ہوتا تھا اور جمعے کے دن بہت نمازی ہوتے تھے, تو وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ آتے ہیں پتہ نہیں چلتا کہ ہیں کہ نہیں ہیں. کئی دفعہ اعلان نہیں ہوا تو لوگ آئے اور آتے رہے, دیکھا مفتی صاحب شارٹ چل رہے ہیں, تو ظاہر ہے پھر اتنی دور دور سے لوگ آتے ہیں وہ کنفیوز ہوتے ہیں. تو یہ ایک نظم ہم نے بنایا ہے ابھی کہ فیس بک اور واٹس ایپ کے جتنے گروپ ہیں ان پر جب یہ پہلے سے اعلان کر دیں گے کہ بیان نہیں ہوگا, اگر یہ اعلان نہیں ہوا تو اس کا مطلب مفتی صاحب مارکیٹ میں دستیاب ہیں, ٹھیک ہے نا, تو آپ آئیں پھر انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہے کہ جب فیس بک پہ بیان اپلوڈ ہو جاتا ہے تو آنے کی کیا ضرورت ہے, یہ غلط ہے. یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو بیان میں پہنچ نہیں سکتے, کسی بھی مجمع میں بیٹھ کر بیان سننا اس کی برکتیں الگ ہوتی ہیں, اس سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے, اس میں قربانی ہوتی ہے. سامنے بیٹھ کر بات سننا اور گھر بیٹھے یا لیٹے لیٹے یا کرسی پہ بیٹھ کے فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ سننا, اس میں اس کی برکت میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہاں جو پہنچ نہیں سکتا اس کے لیے ہے کہ چلو بھائی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ ہمت کر کے آیا کریں, آ کے بیان سنا کریں. اور ویسے بھی جو براہ راست بیان سنتے ہیں ان کو ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بیان کے بعد ہم کچھ چیزیں ایڈٹ بھی کر دیتے ہیں, ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے مگر پبلک میں اس کا تحمل نہیں ہے, تو وہ علمی چیز سے وہ لوگ محروم ہو جاتے ہیں جو فیس بک پہ سن رہے ہیں. جو موجود ہوگا نا اس کو تو فائدہ ہوگا اس سے. اب جیسے یہ ٹیکس کے پورے سسٹم پر میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا پورا جو ٹیکس کا نظام ہے, لیکن یہ بیان اپلوڈ بولو بھائی نہیں ہوا. جو تھے ان کو تو فائدہ ہوا ہوگا, لیکن جو لائیو سنیں گے یا ریکارڈنگ سنیں گے ان کو ہم نے ٹوپی کرا دی ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ اس کا غلط فائدہ بھی لوگ اٹھا سکتے ہیں, یعنی اس کو جو ہے نا غلط رخ پہ لے جا سکتے ہیں. تو اس لیے مسجد میں آ کے بیٹھ کے تمیز سے پابندی سے اچھے بچوں کی طرح سامنے بیٹھ کے بیان سنا کریں, سمجھ رہے ہیں. سورہ ملک کی جو آیات میں نے پڑھی ہیں, اچھا بیان آ چکے, سوال جواب کا سیشن نہیں ہوگا عشاء کے بعد, تو ایک دو دو چار سوالات میں پہلے نمٹا دیتا ہوں پھر میں بیان شروع کرتا ہوں, کیا خیال ہے؟ ایک سوال تو پہلے میں وہ کروں گا, فیس بک پر میری ویڈیوز جاتی ہیں, مختلف چینلز ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں یوٹیوب پہ بھی فیس بک پر بھی, تو پہلے میں بتا دوں یہ جتنے چینل ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں میرے صرف دو چینل ہیں, مفتی طارق مسعود اسپیچز اور ایک آس مفتی طارق مسعود, اس کے علاوہ میرا ذاتی کوئی چینل نہیں ہے. ان چینلوں کے علاوہ جتنے چینل ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ پبلک کی ریکوائرمنٹ دیکھ کے کلپ بناتے ہیں. پبلک کو شوق ہے زیادہ تر شادیوں وادیوں کی باتیں سننے کا, تو پورے بیان میں سے وہ ایسا ٹاپک نکالیں گے اور وہ کلپ بنا کر ڈال دیں گے, لوگ دھڑا دھڑ سنتے ہیں, سنیں گے پورا تمیز سے, نیچے کمنٹس میں نیگیٹو کہ اس مفتی کو اس کے علاوہ کوئی اور بات آتی نہیں ہے, اس کا یہی ٹاپک ہے. تو آپ کو بھی اس کلپ کے علاوہ کچھ اور سننے کو کا شوق ہی نہیں ہے, تبھی تو یوٹیوبرز یہ کر رہے ہیں نا, وہ تو آپ کی ڈیمانڈ دیکھتے ہیں کہ آپ کیا سننا چاہتے ہو. تو اور بھی بہت سارے ہمارے مسائل ہیں, جے ٹی آر میڈیا ہاؤس پہ تفسیر قرآن ہے, پھر مسائل کا سیشن ہے, اس کے علاوہ پورے ایک گھنٹے گھنٹوں کے موضوعات ہوتے ہیں. تو ابھی ایک ٹاپک فیس بک پہ چلا ہے, اس پہ بہت نیگیٹو کمنٹس آئے ہیں, وہ میرا ایک بیان کا ایک شارٹ کلپ بنایا ہے کسی چینل نے اور اپلوڈ کیا ہے, اس میں یہ کہ کیا عورت شوہر کا نام لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی. کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کیا عورت اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی, یا منے کے ابا ہی کہے گی وہ, تو اس کا میں نے جواب دیا تھا کہ ہمارے عرف میں اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے, جس کے عرف میں بے ادبی سمجھا جاتا ہو وہاں پر عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا نام نہ لے. اب چونکہ آج کل ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے, اور میں نے جو اس پر اشکالات تھے نا اس کا بھی جواب دیا تھا, تو لوگوں نے نیگیٹو کمنٹس, کچھ لوگوں نے حدیثوں کے حوالے کہ صحابیہ تو اپنے شوہر کا نام لیتی تھی, اس مفتی کو حدیث کا بھی نہیں پتا, قرآن کا بھی نہیں پتا, اور اس مفتی نے ایسی بات کی ہے کہ قرآن و حدیث کا تو کوئی ریفرنس دیا ہی نہیں ہے. تو بہت زیادہ چونکہ نیگیٹو کمنٹس ہیں اور بہت ہی بدتمیزوں والا, یعنی انسان جب بات کرتا ہے نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے آبا و اجداد کا تعلق کہاں سے ہوگا, خاندان کیسا ہے, جو ورڈنگ استعمال کرتے ہیں نا وہ. تو بہت زیادہ نیگیٹو کمنٹس ہیں, اس مسئلے کو میں دوبارہ بیان کر دوں. دیکھو ایک بات یاد رکھو, یہ اس میں بھی میں نے کہی ہے کلپ میں, سمجھ میں نہیں آئی لوگوں کے, تو میں ذرا ڈیٹیل میں بتاتا ہوں. لباس کا تعلق عرف سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق براہ راست قرآن و حدیث سے نہیں ہے, بلکہ ان کا تعلق ہمارے کلچر سے ہے. مثال کے طور پر آپ سے اگر کوئی یہ کہتا ہے, کسی مفتی سے کوئی آگے پوچھے کہ کیا میں قمیض اتار کے نماز پڑھ سکتا ہوں, تو مفتی اگر عقل مند ہوگا وہ کہے گا کہ قمیض اتار کر نماز نہ پڑھیں, یہ بے ادبی ہے, کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ اب آپ کہیں کہ حدیث کا حوالہ, تو بھائی حدیث کا حوالہ اگر دے گا نا, حدیث اس کے اپوزٹ ہے, صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر قمیض کے نماز پڑھ رہے تھے, کسی نے پوچھا اس طرح نماز ہو جاتی ہے, آپ کیوں پڑھ رہے ہیں ایسے؟ فرمایا میں اس لیے ایسے پڑھ رہا ہوں تاکہ تیرے جیسا احمق مجھے دیکھ کر سوال کرے کہ ایسا کیوں کر رہا ہوں. صحیح ہے نا, تیرے جیسا احمق مجھ سے سوال کرے. پھر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں دو جوڑے میسر نہیں ہوتے تھے, تو اظہار ہے تو قمیض نہیں, بسا اوقات ایسے ہی پڑھتے تھے. اب بخاری کی حدیث سے تو پتہ چل رہا ہے کہ قمیض اتار کے نماز پڑھنا کیا ہے. جابر بن عبداللہ باقاعدہ یہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں کہ اور تاکہ جو اعتراض کرے اس پہ حماقت کا بھی فتویٰ لگا رہے ہیں. اب آپ یہ حدیث کا حوالہ دے کے لوگوں کو قمیضیں اتروا دیں, یہ عقل مندی کا کام ہوگا؟ بولو نا بھائی, یہ پاگل ہونے کی علامت ہوگی. یہ اس کی علامت ہے, آپ نے بخاری طوطے کی طرح رٹی ہوئی ہے, آپ کے اندر سینس نہیں ہے, نہ آپ نے فقہ پڑھا نہ اصول فقہ پڑھا جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے وضع کیا گیا ہے. بھائی اس زمانے میں جب چونکہ صحابہ کو جوڑے میسر نہیں تھے تو قمیض اتار کے نماز پڑھنا بے ادبی نہیں سمجھا جاتا تھا, وہ تو کلچر کا حصہ تھا, غریب لوگ تھے. اصحاب صفہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے بیٹھے ہوئے تھے, کیونکہ لباس ستر ڈھانپنے کے لیے اتنا تھوڑا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا ان کے لیے مشکل تھا, اتنی غربت تھی. آج کون ایسا غریب ہوگا جو بیچارہ قمیض نہ پہن سکے؟ اور ایک معاشرے میں پورا پراپر ڈریس پہننا یہ ہمارے معاشرے کا کلچر بن چکا ہے, اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے. کسی تقریب میں آپ بغیر قمیض کے نہیں جا سکتے, تو آپ اللہ کے سامنے بغیر قمیض کے کیسے کھڑے ہوگے بھائی؟ اگر صحابی بغیر قمیض کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک بڑی اچھی تقریب میں بھی وہ بغیر کرتے کے چلے جاتے تھے. وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ میرا اس خاتون سے نکاح کرا دیں. فرمایا مہر فرمائی یہ لنگوٹا جو میں نے باندھا ہوا ہے. پتا چلا اس نے لنگوٹا پہن کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, بخاری کی حدیث ہے. اور اسی حال میں نبی نے آپ کا نکاح پڑھایا تو پتا چلا دولہا کا لباس کیا تھا؟ بولو بھائی, لنگوٹا. اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ مفتی صاحب کیا دولہا صرف لنگوٹا پہن کے شادی ہال میں جا سکتا ہے, تو میں کیا کہوں گا؟ جا سکتا ہے کیا؟ میں بولوں گا پاگل ہے, بے دینوں کا دینداروں کا مذاق اڑوائے گا وہ. جائز نہیں ہے اس کے لیے لنگوٹا پہن کے جانا, اس کے لیے پراپر ڈریس پہنے. آپ کہہ سکتے ہیں وہ صحابی تو غریب تھے. بھائی اگر کوئی بہت غریب بھی ہے تو بھی اس زمانے میں ہم اس کو لنگوٹا پہن کے شادی ہال میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے, کیونکہ ہمارے عرف میں اس کا تصور نہیں ہے. نہیں یاری بات سمجھ میں, طوطے کی طرح بخاری مسلم جاہل لوگوں نے رٹ لی ہے, اور علماء کوئی کسی عالم کو نہیں چھوڑا انہوں نے کسی. ابھی میں ایک کلپ سن رہا تھا حضرت مولانا منظور مینگل صاحب کا, بڑا اچھا انہوں نے ایک مدلل بیان کیا, اس پہ لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس. ہر آدمی کیا بنا ہوا ہے, جاہل ہوگا مگر اعتراض ایسے کرتا ہے جیسے اس سے بڑا اس کائنات میں کوئی عالم پیدا ہوا ہی نہیں ہے. اب یہ سمجھو کہ جیسے لباس کا تعلق کس سے ہے, عرف سے, اس میں قرآن و حدیث کا حوالہ نہیں دیا جائے گا. قرآن و حدیث کی اگر بات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر ازار پہنا کرتے تھے, ازار ایک چادر جو ہوتی تھی. آج کسی بھی محفل میں آپ ازار پہن کے نہیں جا سکتے, نماز بھی نہیں پڑھ سکتے, اس لیے کہ اس کو یوں سمجھا جائے گا کہ بھائی اللہ کے دربار میں جب حاضری دے رہے ہو تو پراپر ڈریس پہن کے, یہ نماز کا ادب ہے. جیسے آپ کسی رشتے دار کی دعوت میں جاتے ہو تو پراپر ڈریس پہن کے جاتے ہو, چڈی بنیان میں نہیں پہنچتے, تو ہم کہیں گے کہ اللہ کا بھی یہ حق ہے کہ اللہ کے سامنے جب حاضری دی جائے تو پراپر ڈریس میں ہو. کیونکہ اب ہمارے زمانے کا عرف یہ بن چکا ہے کہ قمیض بھی ہو ساتھ میں شلوار بھی ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ عرف بن چکا ہے. اسی طرح یاد رکھو کہ عورت کا شوہر کا نام لینا, صحابیہ سے ثابت ہے کہ اپنے شوہر کا نام لیا انہوں نے, لیکن بہت سارے ہمارے کلچرز میں, ہمارے جو بہت سارے علاقے ایسے ہیں, قومیں ایسی ہیں جن میں عورت کے لیے شوہر کا نام لینا بے ادبی سمجھا جاتا ہے. وہ اگر نام لیں گی تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بے ادب ہے. اور ادب کا تعلق بھی کس سے ہوتا ہے؟ عرف سے. اگر یقین نہیں آتا تو آپ یہ دیکھو, ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا کہتے ہیں؟ فرمایا. کسی صحابی نے فرمانے کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں کیا, قالا کا لفظ. قالا کا معنی کہا, عربی میں فرمانا اور کہا یہ الگ الگ نہیں ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی نے کہا. لیکن ہمارے عرف میں یہ کہنا کہ نبی نے کہا, اس کو ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے. ہمارے عرف میں اگر کوئی کہتا ہے عبداللہ بن مسعود نے یوں کہا, عبداللہ بن عمر نے یوں کہا, ہے بھائی, تو ہم کہتے ہیں بھائی حضرت لگاؤ. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ حضرت لگاؤ, اور بہتر ہے آخر میں رضی اللہ عنہ بھی لگاؤ. کوئی کہے بخاری سے دکھاؤ کہاں حضرت لگانا کہاں سے ثابت ہے. بھائی صحابہ کا ادب کرنا تو بخاری مسلم سے ثابت ہے, ادب کا اسٹائل کیا ہوگا یہ آپ کو آپ کا کلچر بتائے گا, یہ بخاری مسلم نہیں بتائے گی. ہر چیز میں بخاری مسلم کا مطالبہ کرنے جہالت ہے. تو یہ تو شریعت ہمیں بتائے گی کہ شوہر بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کا ادب کرے, ادب کا اسٹائل کیا ہوگا, طریقہ کیا ہوگا, یہ بخاری مسلم نہیں بتائے گی, یہ آپ کو آپ کا کلچر بتائے گا. یہاں تک آ گئی سمجھ میں؟ تو اتنے بیوقوف ہم نہیں ہیں جتنے آپ ہمیں سمجھتے ہو, ٹھیک ہے نا. ہم نے بھی پڑھی ہے بخاری مسلم الحمدللہ, اور میرے جو استاد ہیں نا شیخ الحدیث جن سے میں نے 8 سال جن سے اصلاحی تعلق قائم کیا, دن رات ان کی صحبت میں ہم دوزانوں بیٹھ کر صبح و شام ان سے سیکھتے رہے ہیں. انہوں نے 20 سال دار العلوم کرنگی میں بخاری پڑھائی ہے. نہیں یاری بات پڑھی نہیں ہے بلکہ پڑھائی ہے. تو کلچر کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ اب دیکھو امہات المومنین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتی تھی. کبھی حدیث میں آتا ہے کہ زوجہ نے کہا یا محمد, آپ کہہ سکتے ہیں اس لیے نہیں لیتی تھی کہ نام لینا ادب کے خلاف, اور وہ چونکہ نبی تھے اور قرآن نے ان کا نام لینے سے منع کیا کہ ایسے مت پکارو جیسے دوستوں کو پکارتے ہو. تو اس سے اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے کہ بسا اوقات نام لینا بے ادبی سمجھا جاتا ہے. تو جس قوم میں نہیں سمجھا جائے گا وہ نام لیں, جس قوم میں سمجھا جاتا ہے وہ نام نہ لیں. اور آسان مثال بتاؤں, دیکھو اللہ نے عورت کا جو پردہ عورت پہ فرض کیا ہے, سگے بھائی سے پردہ فرض نہیں ہے, ایسا ہی ہے نا, سگے بھائی سے پردہ فرض نہیں. سگے بھائی کے سامنے عورت اپنی کلائیاں کھول سکتی ہے, اپنی پنڈلیاں کھول سکتی ہے, یعنی ان کا پردہ نہیں ہے, سر کے بال دکھا سکتی ہے, اس کا پردہ نہیں ہے. لیکن شریف خاندانوں میں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے, اور شریعت نے بھی اس کو معیوب سمجھنے پر پابندی نہیں لگائی. کسی بھی اچھے خاندان میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لڑکی جو ہے نا وہ گھٹنوں تک اسکارف پہن کے بھائی کے سامنے آگے بیٹھ جائے. اچھے خاندانوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جوان بیٹی جب باپ کے سامنے بیٹھتی ہے تو سر پہ بولو نا دوپٹہ لیتی ہے, کیونکہ عرف میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. تو ادب کا تعلق کس سے ہے؟ کلچر سے, بہت حد تک کلچر سے ہے, بہت حد تک عرف سے ہے. بعض لوگوں نے یہ بھی نیگیٹو کمنٹس کیے, اشکال کیا ہے کہ اچھا اگر کلچر ہی کو فالو کرنا ہے تو کتنی غلط رسومات ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں, پھر تو وہ سب حلال ہو جائیں گی. تو بھائی شریعت کے خلاف ہونا الگ بات ہے, اگر شریعت نے اس کو غلط قرار دیا ہے پھر ہم اس کو غلط کہیں گے, یا اس کے نتائج غلط نکل رہے ہیں تو بھی غلط کہیں گے. عورت اپنے شوہر کا نام لے یا نہ لے, شریعت نے اس میں دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں, بھائی لے بھی سکتی ہے اور نہیں بھی لے سکتی. شریعت نے یہ کہا بھائی ادب کرو, کسی قوم میں ادب کے خلاف سمجھا جا رہا ہے تو وہ نام نہ لے, ادب کے خلاف نہیں سمجھا جا رہا تو وہ نام لے, کیونکہ اس میں برا نہیں سمجھا جائے گا اس کو. ہم اس کو اس لیے پروموٹ کرتے ہیں اس کلچر کو, نام لینے والے کو, کہ شریعت میں شوہر کا بہت احترام ہے جو آج کل ختم. تو ہم کہتے ہیں کچھ تھوڑے بہت تمیز آداب باقی رہ گئے, اس کو تو باقی رہنے دو, اس کی وجہ سے تھوڑا سا شوہر کا احترام رہے گا. یعنی جو نتائج اس پہ جو مرتب ہو رہے ہیں وہ اچھے مرتب ہو رہے ہیں, وہ برے مرتب نہیں ہو رہے, وہ ایسے نتائج مرتب ہو رہے ہیں جو شریعت چاہتی ہے. جیسے شریعت نے ابا کے سامنے بیٹی کو دوپٹہ لینے کا حکم نہیں دیا مگر پابندی بھی نہیں لگائی. تو جب دونوں راستے ہیں تو ہم کہیں گے شریعت کے مزاج سے زیادہ قریب کیا ہے, دوپٹہ لینا یا نہ لینا؟ لینا زیادہ مزاج کے قریب ہے, اس میں باپ کا احترام ہے, حیا ہے, اور شریعت معاشرے میں حیا کو فروغ دینا چاہتی ہے. تو جو چیز حیا کے زیادہ قریب ہوگی اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا, جو حیا سے دور ہوگی اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی, اور اس پر بخاری مسلم کے حوالے مانگنے والے پر جہالت کا فتویٰ لگایا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس پر یہ فتویٰ لگایا جائے گا کہ کیا ہے, پاگل ہے. تو اور بہت ساری چیزیں اس بارے میں. تو جو عورتیں شوہر کا نام لیتی ہیں لے, میں نے یہ تھوڑی کہا کہ گناہ مل رہا ہے یا ناجائز ہے, میں ادب, اگر کلچر اس کی اجازت نہیں دیتا تو ادب کیا ہے کہ نام نہ لے بھائی. اچھا مجھے یہ بات بتاؤ, बड़े भाई का नाम लेना, कोई आपसे पूछे कि बड़ा भाई है 10 साल उम्र में आपसे बड़ा है, उसको नाम लेके पुकारना, अगर ये मसला मुझसे पूछा जाता या किसी भी मुफ्ती से पूछा जाएगा, वो क्या कहेगा? नाम से पुकारना अदब के खिलाफ है, बल्कि उसको भाईजान कहना चाहिए, बड़े भैया कहना चाहिए। यही है ना। अब आपको हदीस में तो आता है कि फलां साहबी ने अपने बड़े भाई का नाम लिया है भाई। अरबी में बड़े भाई के लिए कोई भाईजान जैसा लकब या इससे मिलता जुलता कोई लकब हमारे इल्म में नहीं है, वो तो नाम लेते थे। अब आप कहो चूक, अब कहो कि इस मुफ्ती ने यह कहा है कि बड़े भाई का नाम न लो और इस पर कोई कुरान और हदीस की हवाला इसने पेश नहीं किया, ये सब अंधे मुकल्लिद हैं, ये सिर्फ अपनी दुकानें चमकाने के लिए बैठे हुए हैं, इनको कुरान और हदीस बिल्कुल भी नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह आपसे ज्यादा अच्छा आता है और आपसे ज्यादा अच्छा समझ भी सकते हैं उसको, इसलिए हम ये कहेंगे कि छोटा भाई बड़े भाई को नाम से ना पुकारे, क्योंकि शरीयत में छोटे भाई को हुक्म है कि बड़े भाई का अदब करे। कैसे करे ये शरीयत ने नहीं बताया। नाम लेना बड़े भाई का हमारे उर्फ में अदब के खिलाफ समझा जाता है, बदतमीज समझा जाता है। जो अपने बड़े भाई को बोला सत्तार जरा इधर आना बात सुनना क्या हाल है, सत्तार जरा पानी लेकर आना, वो बोलेगा ना तेरा भाई हूं तेरे बाप की जगह हूं, तो आप बोलोगे भाईजान भैया, यही कहेंगे ना। इसके लिए बुखारी मुस्लिम के हवाले की जरूरत नहीं होगी, इसके लिए इतने हवाले की जरूरत होगी कि छोटे पर बड़े का एहतराम लाजिम है। एहतराम का स्टाइल क्या होगा ये आपको आपका कल्चर बताएगा, ये आपको बुखारी मुस्लिम नहीं बताएगी, क्योंकि कल्चर चेंज होता रहता है हर जमाने के लिहाज से। बड़ी बहन को लोग क्या कहते हैं, नाम से पुकारते हैं या आप ही आपा बाजी कहते हैं? बुखारी में है कहीं कि बड़ी बहन को नाम से ना पुकारो? है भाई। अरे भाई कोई बड़ी बहन आपसे 20 साल उम्र में बड़ी हो, आप उसको नाम लेके बुलाओ, बेदबी है ना। आप क्या बोलोगे? आपी बाजी। जो तमीज अगर अच्छा खानदान है भाई, अगर नहीं है तो फिर मैं माजरत चाहता हूं। अगर फिर आप ये बोलोगे बुखारी की हवाला दिखाओ, इसका मतलब आपके खानदान में कोई कोई परंपरा आपकी है ही नहीं, ठीक है ना, कोई कल्चर है ही नहीं। तो बड़े भाई को पश्तो में वरोरा कहेंगे, वरोरा जब बुलाएंगे ना वरोर, और उर्दू में तो और बड़े अदब तमीज हैं। उर्दू में तो पहले तो बहुत ही होता था, अब तो शार्ट होता जा रहा है। उर्दू में तो छोटी बेटी को दुख्तर, बेटी को दुख्तर कहेंगे ना, वो शादी कार्ड छपे हुए होते हैं देखें, अब तो नूर चश्मी के अलावा कोई लफ्ज समझ में ही नहीं आता, उसमें लिखा होता है हमारी नूर चश्मी दुख्तरे की शादी फरजंदे अंजुमन से करार होना करार पाई है, ठीक है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो उर्दू में तो और हुआ करता। तो ये हर जबान का कल्चर है, हर जबान का एक अपना कल्चर होता है। देखो उर्दू में किसी बड़े को तुम से बात करोगे बेअदबी है, इंग्लिश में यू कहोगे बेअदबी नहीं है। तो हर जबान का अपना कल्चर है, उसके हिसाब से बात होती है। तो एक और बात थी, हां रहा ये मसला कि अगर कल्चर ही को फॉलो करना है तो कल्चर तो बहुत जगहों पर गलत रहनुमाई करता है, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं। तो भाई अगर कल्चर शरीयत के खिलाफ जा रहा है, शरीयत ने वाज़े तौर पर कहा है कि ये गलत है, फिर उस कल्चर को फॉलो नहीं कर सकते। बाज़ दफा कल्चर शरीयत के खिलाफ नहीं होता, लेकिन उस कल्चर पे जो नतीजा मुरतब होता है वो शरीयत के खिलाफ होता है। मिसाल के तौर पर बारात का खाना, अब बेटी की शादी पे जो खाना खिलाया जाता है ये शरीयत के खिलाफ नहीं है, बराह रास्त नबी ने कहीं मना नहीं किया कि बेटी की शादी करो तो खाना ना खिलाओ, लेकिन कहीं तरगीब भी नहीं दी है, बल्कि वलीमा किया है। तो जो लड़के वाले करते हैं, तो हम बारात को इसलिए नहीं मना करते कि ये बिदत है, बिदत तो वो चीज होती है जिसको दीन समझ के किया जाए, इसलिए भी मना नहीं करते कि शरीयत ने मना किया, भाई शरीयत इस बारे में खामोश है। हम कहते हैं कि ऐसी रस्म है जिसके बारे में शरीयत खामोश, तो शरीयत किसी चीज के बारे में अगर खामोश हो और वो आपका कल्चर हो, आप उसको फॉलो करें, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन उसको फॉलो करने में नताइज अगर बुरे निकल रहे हैं तो फिर उसको फॉलो ना करें। क्योंकि बारात के खाने के जो नताइज हैं वो क्या हैं? बुरे हैं। बेटी की शादी मुश्किल हो गई है और शरीयत शादी को क्या बनाती है? आसान। उसको आसान रखा है शरीयत ने, इसलिए हम उससे क्या करेंगे? मना करेंगे। तो ये तुम्हारे जिम्मे है, बता रहा हूं मैं। मैं तो बयान करके भूल जाता हूं, पता नहीं कोई ऐसा क्लिप आता ही नहीं मार्केट में, फिर वो उल्टी उल्टी चीजें लोगों के सामने आना शुरू हो जाती है। تو اس لیے ادب یہی ہے کہ خواتین اپنے شوہر کا نام نہ لیں، لے لیں تو بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، نہ لیں تو اچھا ہے، ایک اچھا لگے گا، اچھا کلچر پروموٹ ہوگا کہ بھائی شوہر، ان کے ہاں شوہروں سے تمیز سے بات کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، کتنا اچھا تھا بول کے، کتنا اچھا محسوس ہو رہا ہے. اگر کوئی یہ ہو کہ یعنی کوئی یہ سن بھی لے کہ ان کے ہاں بیوی اپنے شوہر سے تمیز سے بات کرتی ہے، عجیب سا محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، یعنی قیامت کی نشانی لگ رہی ہے آج کل جس جس اسٹائل میں. پھر بعض نے یہ بھی اصرار کیا کہ شوہر بھی تو بیوی کا نام لے سکتا ہے، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے بڑا بھائی جب چھوٹے بھائی کا نام لے سکتا ہے تو چھوٹا بڑے کا نام. بھائی چھوٹے پر لازم ہے کہ وہ بڑے کا احترام کرے، تو شوہر پر لازم نہیں ہے کہ وہ بیوی کا احترام کرے، بیوی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کا احترام. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اچھا پھر کیا ذلیل کرے اس کو، تو ذلیل بھی نہ کرے، عزت دے، لیکن اس درجے کی عزت جتنی شوہر کی ہوتی ہے تو اسلام میں عورت کی اس سے ایک درجہ کم عزت ہے. بیوی کو بھی عزت دینی چاہیے، اس کا بھی احترام کرنا چاہیے، لیکن قرآن کے مطابق عورت کا درجہ شوہر سے ایک درجہ کم ہے. اس میں کیا حکمتیں ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ نے بنا دیا یہ سسٹم. یہ نہیں کہ آپ توہین کرنا شروع کر دیں. میں بار بار بیان میں کہتا ہوں، ہم نے اپنے بزرگوں کو، اپنے علماء کو دیکھا ہے کہ اپنے گھر کی زوجہ کا بہت احترام سے نام لیا کرتے تھے، کوئی حاکمانہ لب و لہجہ اختیار نہیں کرتے، اور یہ اسلام نہیں سکھایا ہے. کئی دفعہ میں نے بیان میں بتایا، ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب گھر والوں سے کہتے تھے نا اپنی زوجہ سے کھانا لگا دو، تو یہ نہیں کہتے تھے کھانا لگا دو، کھانا لگوا دو، حالانکہ لگانا انہوں نے ہی ہے، لیکن کہتے تھے ایسا لب و لہجہ جیسے جس سے یہ جھلکے کہ یہ نوکرانی ہے، یہ لب و لہجہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بیوی آپ کے پیرلل ہے، وہ آپ کی نوکرانی نہیں ہے. اس سے بوٹ پالش کروانا یہ برا کام ہے، بہت سخت ہم نے اپنے اکابر کو دیکھے اس کے خلاف تھے. تو انہوں نے جتنا احترام کیا ہے نا اپنی زوجات کا، وہ عام پبلک تصور بھی نہیں کر سکتی. لیکن جب وہ کر رہے ہیں تو عورت پر لازم ہے کہ اس کو دو سے ضرب دے کر اس سے زیادہ احترام کس کا کرے، شوہر کا کرے، مگر عورت اس سے ڈبل احترام کرے شوہر کا. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. تو اب ہم آگے چلتے ہیں جو اصل بیان ہے ہمارا سورہ ملک پر. یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے قرآن، اور بھائی کسی نے کوئی بھی سوال پوچھنا ہو، کسی کلپ پہ اعتراض ہو، بالکل بے تکلف ہو کے یہاں بیٹھ کر آپ پوچھا کریں. اس کے علاوہ کسی کو کوئی اشکال ہو، اعتراض ہو، یہ جو مجلس ہے نا یہ میری آپ لوگوں ہی کے لیے، یہاں بیٹھ کے کچھ پوچھتے نہیں ہیں، پھر بعد میں میسیجز آتے رہتے ہیں واٹس ایپ پہ، جواب دیں جواب دیں. بھائی آپ کو میں نے موقع دیا، یہاں بیٹھ کے بار بار کہتا ہوں جو مرضی پوچھنا ہے آپ پوچھیں انشاءاللہ. مجھے نہیں جواب آئے گا تو میں بولوں گا نہیں آتا بھائی، یہ پوچھنے میں مجھے انشاءاللہ غصہ نہیں آئے. کوئی آپ کے دماغ میں کنفیوژن ہو، اسلام پر کوئی اعتراض ہو کسی بھی قسم کا، قرآن پر خدا نہ خواستہ کوئی وسوسہ آ رہا ہو، اعتراض ہو، نبی پر ہو یا اسلام کے کسی حکم پر ہو، اس کی حکمت سمجھ میں نہ آ رہی ہو، کیا ہے بھائی یہ کیسا حکم ہے، تو کوئی بھی مسئلہ ہو نا آپ بلا تکلف، میری ذات پر بھی ہو تو مجھ سے پوچھیں بلا تکلف. تو سورہ ملک کی جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں، اللہ نے کیا فرمایا، اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، جو ذات آسمانوں میں ہو میں ہے، تم بالکل بے خوف ہو گئے کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش بھی کر سکتا ہے. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، فرمایا اگر میں یہ بارش کر دوں تو پتا چل جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا. تو بھائی قرآن ہمیں ڈرا رہا ہے کس چیز سے، کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو. آج ہم دنیا کا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر آگے اللہ نے فرمایا، اولم یرو الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا یہ لوگ آسمان میں پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے کیسے پر پھیلا کے چلتے ہیں اور پھر کیسے اپنے پروں کو سمیٹتے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن، بتاؤ رحمان کے علاوہ کون ہے کہ جب چاہتا ہے ان کے پروں کو پھیلا دیتا ہے اور جب چاہتا ہے پروں کو یہ سمیٹ لیتے ہیں. پرندوں کا ایک بھرپور نظام ہے اس کائنات، اتنا عجیب سسٹم ہے پرندوں کا کہ اس پر ابھی تک ریسرچ ہوتی ہے اور وہ ریسرچ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. کیسے قطار بنا کے چلتے ہیں صف بستہ ہو کے. آج کل ایک مسئلہ، آج کل سوشل میڈیا پہ نا ایک چیز بہت وائرل ہو رہی ہے، وہ جو انڈیا کی جو اداکارہ ہے جس نے توبہ کی ہے، مسلمان اداکارہ ہے جس نے فلم انڈسٹری سے तौबा कर ली। वो मैंने किसी के जिम्मे लगाया कि उसने जितने ट्वीट किए ना वो सबकी फोटोकॉपियां मुझे ला के दो, मैं इंशाल्लाह उसने जितनी आयतें कोट की हैं और जितने हवाले हैं, सुना बड़ा खानदानी ट्वीट किया उसने और बताया कि कैसे मैं गुनाहों के दलदल की तरफ जा रही थी, उसके वो मैं इंशाल्लाह उसके जो जितने उसके ट्वीट है ना उनकी फोटोकॉपी निकाल के एक एक पे इंशाल्लाह तबसा करेंगे, क्योंकि ऐसे वाकयात मार्केट में शॉर्ट हैं, इनसे पूरे भरपूर तरीके से इबरत हासिल करनी चाहिए, समझ रहे हो। ये जब वाकया सामने आया ना तो वो कुरान मजीद की वो आयत मेरे सामने आई कि قل ارايتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فامن۔ اللہ نے کیسا عجیب انداز سے خطاب کیا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بتاؤ کہ یہ جو قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے نا، اسی اللہ کی کتاب میں ہی تو لکھا ہے کہ بے حیائی منع ہے، ایسا ہی ہے نا بھائی۔ دیکھو جو غیر مسلم ہے اس کے پاس سیدھا راستہ نہیں ہے، اسے نہیں پتا کہ فلم انڈسٹری میں کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا، وہ اگر چھوڑے گا تو سوال ہوگا بھائی کیوں چھوڑوں، اس میں برائی کیا ہے، وہ اگر کرے گا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں اچھا کام ہے، کہ وہ قیامت تک یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ کوئی کافر یہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ فلم انڈسٹری میں جانا، شوبز میں جانا، یا بے حیائی کو فروغ دینا یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے، وہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ تو قرآن بتائے گا نا، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا، کیونکہ جب اللہ کی طرف سے ہدایت آ جائے تو پھر انسان کے لیے سوچنے کا آپشن ختم، ورنہ قیامت تک بیٹھ کے مرغوں کی طرح لڑتے رہو، کبھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم عقل سے فیصلہ کرتے ہیں، میں نے نا وہ جب مجھے پتا چلا تو وہ لوگوں نے بھی کلپ بھیجے، تو میں نے جو انڈیا کی جو نیوز چینل ہیں یا انڈیا کی جو پروگرام ہوتے ہیں نا، جو ٹاک شو ہوتے ہیں، ان کو میں نے بہت ڈیٹیل میں دیکھا کہ اس پہ انڈیا کے جو چینل ہیں وہ اس اداکارہ کی توبہ پر کیا ری ایکٹ کر رہے ہیں، تو بڑے خطرناک قسم کے ری ایکشن، چیخ رہے ہیں نا بہت زیادہ، یہ کیا ہو گیا، یہ یعنی یہ اسلام کے منافی کیسے ہو گیا، اور کیا مطلب جو بالی ووڈ میں کام کر رہے ہیں وہ کیا برے لوگ ہیں، یعنی وہ کیا خدا کے قریب نہیں ہو سکتے، وہ بھی تو لوگوں کو ایک انٹرٹین کر رہے ہیں، لوگوں کی ٹینشن ختم کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے ذہن میں بار بار یہ بات آئی، میں نے کہا لوگوں کو بھی بتاؤں گا کہ دیکھو یہ قیامت تک نہیں فیصلہ کر سکتے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا، یہ نہیں فیصلہ، ان کے پاس کوئی کسوٹی نہیں ہے، کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ کسی نے یہ تبصرہ کیا، کسی اینکر نے، کہ اگر یہ فحش فلمیں بناتی تو ہم اس پہ کہہ سکتے تھے کہ یہ برا کام ہے، یہ تو ایک بالی ووڈ میں کوئی فحش فلمیں تو نہیں بنا رہی تھی، تو بھائی سوال پیدا ہوتا اگر فحش بنا رہی ہوتی تو بھی اس میں دو رائے ہو جاتی کہ برا ہے، یا جو فحش فلمیں بنانے والے لوگ ہیں وہ اپنے کام کو برا سمجھ کے تھوڑی بناتے ہیں، ان کے پاس 100 دلائل ہیں، وہ 100 دلائل لے دیں گے، اور آپ دلائل کی دنیا میں ان کا جواب عقلی دلائل کی بات نہیں دے سکتے، وہ کہیں گے بھائی ہم لوگوں کو جو ہے نا اسٹریس ختم کر رہے ہیں، لوگوں کی ٹینشن ختم کر رہے ہیں، تو وہ دلائل دینے کو تو کسی بھی چیز کے دلائل دے دو۔ یہ جو گوروں کے ہاں قانون پاس ہو گیا گے سیکس کا، اس کو الاؤ کر دیا، تو دلائل لی گیا ان کے پاس اسمبلیوں میں، دلائل سے ہی تو بحث ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا اس میں خرابی کیا ہے، تو لا کا حصہ بنا دیا انہوں نے۔ تبھی تو قرآن بار بار پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ اگر تم اسلام کو فالو نہیں کرو گے تو تمہاری مثال ان اندھیروں کی طرح ہے۔ کیسی خوبصورت مثال دی اللہ نے سورہ نور میں، دیکھو نام کیا ہے سورت کا، سورہ نور، روشنی، اللہ بتا رہے اس میں تمہیں روشنی ملے گی کہ سیدھا راستہ کیا ہے، تو اس میں اللہ نے مثال کیا دی اندھیرے کی، ہے بھائی عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے، نام ہے سورت کا روشنی اور اس میں مثال دی جا رہی ہے اندھیرے کی، کیوں؟ اس لیے کہ عربی کا مقولہ ہے تو رف الاشیاء بالافباد، کسی چیز کو پہچاننا ہو تو اس کی اپوزٹ سے پہچانا جاتا ہے۔ ہائے ہائے کیسے دل میں بات اتاروں یار، خدا کی قسم بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے یہ آیتیں پڑھتے ہوئے، کاش آپ کو سنتے ہوئے وہ مزہ آنا شروع ہو جائے مجھے، کیونکہ اطمینان ہوتا ہے نا قرآن پہ، کیسی قرآن میں سے سورت کا نام کیا ہے بھائی، ابھی تو بتایا ہے سورت کا نام کیا ہے، نور، نور کسے کہتے ہیں، لائٹ، روشنی، مثال کس کی دی جا رہی ہے اس میں، اندھیروں کی، صرف اندھیرے نہیں اندھیروں کی۔ اس میں اللہ نے بتا دیا، یہ اس اصول کے تحت اللہ نے ایسا کیا کہ جب کسی چیز کو پہچاننا ہو نا تو اس کے اپوزٹ سے بہت اچھی طرح سے پہچان لیا جاتا ہے۔ آپ किसी को बताओ कि भाई रोशनी हमारे लिए इतनी जरूरी है, जब रोशनी होती है तो हमें पता होता है यहां खड्डा है, यहां पहाड़ है, यहां अंडा मोड़ है, यहां गोले गंडे वाला है, हैं भाई यहां चमुनी आपा का घर है, ये सब चीजें हमें किससे पता चलती हैं। अगर अंधेरा होगा तो बेटा तुम तो एक कदम भी नहीं चल सकते। अब किसी ने रोशनी और अंधेरा नहीं देखो, मिर्रीख से आया नया नया ताजा मिर्रीख से आया, उसको नहीं पता रोशनी क्या होती है। वैसे तो मिर्रीख में भी होती है, लेकिन एक फर्जी मिसाल देने में गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई टैक्स नहीं लगा। अगर मिसाल गलत भी हो, यानी गलत से मुराद फर्जी भी हो, बात उससे जो समझ में आ रही है वो सही हो तो मिसाल देने में कोई हर्ज नहीं। तो उसने कभी अंधेरा और रोशनी देखी नहीं, उसको अब आप बता रहे बेटा ये जो रोशनी है ना ये बड़ी नेमत है, उसको समझ में नहीं आ रहा। तो आप ऐसा करें कि रोशनी के तमाम वसाइल और जराए बंद कर दें, उसको अंधेरे में छोड़ दें, तो उसको रोशनी का नेमत होना समझ में आएगा कि नहीं आएगा? है भाई, कहेगा यार वाकई रोशनी बहुत बड़ी, गोले गंडे वाली गोले गंडे की दुकान तो दूर की बात है, अब तो मुझे यह भी नहीं पता चल रहा कि अगला कदम रखना कहां है, यहां रखना है, यहां रखना है, यहां रखना है, यहां। वो डिबेट करेगा, बहस करेगा, कुछ लोग कहेंगे आगे चल दलाई से अंबार लगा देंगे, कुछ कहेंगे नहीं भाई उधर उधर को रुख करके चल, कुछ कहेंगे इधर को चल, कुछ कहेंगे इधर को चल, वो खुदकुशी के ख्यालात आएंगे कि नहीं आएंगे उसको? तो रोशनी की कदर और कीमत का अंदाजा लगाना हो तो किससे पता चलती है? अंधेरों से। लाइट जाती है तो लोड शेडिंग फिर केईएससी वालों की कदर होती है ना, वो फिर भी इसलिए नहीं होती कि लाइट लेके वो जाते हैं। तो जब लाइट जाती है, लाइट ऑफ होती है, फिर जब आती है तो कितना खुश होता है इंसान, है ना? अमेरिका वालों को क्या पता कि बिजली कितनी बड़ी नेमत है, लंदन वालों को क्या पता मेरे भाई, ये तो हमें पता है एक पाकिस्तानियों को कि बिजली अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, क्योंकि हम अंधेरों में डूबते हैं। तो अब कुरान मिसाल दे रहा है सूरह नूर में, बड़ी खानदानी मिसाल दी है खुदा की कसम। ये जो मैंने उनकी बहुत सारी टॉक देखी ना, उन लोगों के तफसीरें देखे, तो मुझे वो आयत सूरह नूर की बार बार याद आती रही कि ये कयामत तक मुर्गों की तरह लड़ते रहेंगे, इनको ये नहीं पता चलेगा कि उस अदाकारा ने गलत किया या सही, इनको ये नहीं समझ सकते, ये अपने बारे में भी फैसला नहीं कर सकते। एक तो इंसान किसी काम को कर रहा हो गलत समझ के, चर्सी चर्स पीता है, हीरोइनची हीरोइन पीता है, गलत समझ के पीता है, वो एहसास है निदामत रहेगा, उसको ये ख्याल रहेगा यार इसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन एक आदमी इतना कंफ्यूज हो, उसको पता ही नहीं कि ये चर्स हीरोइन बुरी चीज है या अच्छी चीज, वो तो पागल पागल हो जाएगा ना थोड़े दिनों में कि यार ये क्या कर, इसका फायदा है नुकसान है पता ही नहीं चल रहा उसको। तो अल्लाह ने सूरह नूर में मिसाल दी है अंधेरों की, फरमाया कि जिनके पास कुरान नहीं है ना, इस्लाम नहीं है, सारी दुनिया के सारे इंसान को कुरान ने एक लाइन में खड़ा कर दिया है, कहा कि ये ऐसे अंधेरे में है, ऐसे अंधेरे में है, इनको ये नहीं पता कि अगला कदम हमने कहां, इनकी कोई मंजिल नहीं है, कोई विजन नहीं है, गलत चीजों को विजन बनाते हैं, और ऐसी गलत चीज को विजन बनाएंगे जिस पर इसके सही होने की इनके पास कोई दलील नहीं है। सारी जिंदगी ठोकरे खाते रहते हैं सुकून की तलाश में, मंजिल की तलाश में, इनको पता ही नहीं कि मंजिल है कहां। तो कुरान ने क्या खूबसूरत मिसाल दी सूरह नूर में, अल्लाह ने फरमाया वल्लजीना कफरू औ कगुलुमातिन फी बहरिल लुज्जी, पहली दो मिसालें दी हैं। पहली मिसाल क्या दी कि कसराबिम बिकियाती यहसबुहु ज़मआनु माअ, पहले मैं दूसरी मिसाल दे दूं फिर पहली मिसाल ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी। फरमाया कि इनकी मिसाल है कगुलुमातिन, बहुत सारे अंधेरे, बहुत सारे, एक अंधेरा नहीं है बहुत सारे, हालांकि अंधेरा तो एक ही होता है ना, लेकिन बलागत कुरान की इनकी गुमराही को समझाने के लिए फरमाया क्या गुलोमातिन, बहुत सारे अंधेरे, कौन कौन से, फी बहरिन, समंदर की तय का अंधेरा। आप जब समंदर की बहुत ज्यादा गहराई में जाएं तो वहां अंधेरा होता है, पता है आपको? नहीं तो मैंने बता दिया, ठीक है ना? सही है। हम लोग वो जब छोड़े यार फिर मौजू ना चेंज हो जाए, वो छोटे बच्चे ना शो बहुत मारते हैं, हम जब स्विमिंग सीखते थे बचपन में तो जैसे बच्चे आपस में सिखा रहे होते हैं ना, यूं करो अब टांग को यूं करो, तो हम भी ऐसे, तो अब कोई सही करेगा तो दूसरा बार बार कहते हैं मैंने बताया है, ये जो ये ऐसे कर रहे हैं ना ये किसने बताया है, तो बच्चों को ये बड़ा शौक होता है शो मारने का। तो मैं घर में बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो इस तरह की शो मारते रहते हैं। तो قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سمندر کی تہ میں، سمندر کی بہت جب گہرائی ہوتی ہے نا تو اس میں اندھیرا ہوتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ایک شخص سمندر کی تہ میں ہے. یہاں بھی آپ اشکال کر سکتے ہیں کہ سمندر کی تہ میں تو بندہ زندگی نہیں رہ سکتا، تو مثال ہی غلط ہے. تو یہ بھی قرآن فرضی مثال دے رہا ہے. تو اس پہ جو لوگ مجھ پہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ کمنٹس کرتے ہیں نا فرضی مثالوں سے بات سمجھاتے ہیں، تو ان کے بھی جواب ہے اس میں کہ قرآن خود فرضی مثالوں سے بات سمجھاتا ہے. عقلمند آدمی کیڑے نکالتا رہتا ہے بیٹھ کے، اور سمجھدار لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ قرآن اس سے کیا سمجھانا چاہتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جو کیڑے نکالنے والے ہوتے ہیں نا ان کا دنیا میں کوئی علاج نہیں. ایسا کوئی اسپرے ابھی تک ایجاد ہوا نہیں، چھپکلی مر جاتی ہے اسپرے سے، ٹھیک ہے نا. چھپکلیوں کے اسپرے آ گئے، چوہوں کے آ گئے، لیکن اس قسم کے جراثیم جس میں ہوں گے میرے معلومات کے مطابق ابھی تک اس کا اسپرے ایجاد نہیں ہوا ہے. تو اللہ نے فرمایا سمندر کی تہ کا اندھیرا، ایک شخص کھڑا ہوا ہو سمندر کی تہ میں. فی بحر لجین، پھر سمندر بھی ایسا کہ ٹھاٹھے مارتا ہوا، اور زیادہ اندھیرا ہوگا اس میں کیونکہ لہریں چڑی ہوئی ہیں. یغشاہ موجن، پھر اس میں بڑی بڑی موجیں ہیں. من فوق ہی موج، اور موج کے اوپر بھی کیا ہے؟ موج، یعنی لہر کے اوپر بھی لہر ہے، یعنی جتنا گہرا ہو سکتا ہے وہ ہو گیا، پانی کی وجہ سے نا اندھیرا ہو جاتا ہے. من فوق ہی سحاب، اور پھر اس کے اوپر بادل بھی ہیں، کوئی روشنی کے پہنچنے کا راستہ نہیں ہے. اب قرآن کی اس مثال کو دیکھو، اللہ فرماتے ہیں ایسے اندھیرے ہیں کہ اس کو بیچارے کو نظر آنا تو دور کی بات. اذا اخرج یدہ، جب وہ اپنا ہاتھ نکال کے دیکھتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے لم یکد یراہ، یہ نہیں کہہ رہا لم یراہ نہیں دیکھ پاتا، نہ یہ نہیں کہا، لم یکد یراہ، اس بات کا امکان ہی نہیں ہے کہ ہاتھ بھی دیکھ سکے وہ. یہاں بھی بلاغت، قرآن ہاتھ کی مثال دے رہا ہے. بھائی قرآن یہ بھی کہہ سکتا ہے سمندر کی تہ میں اتنا اندھیرا کہ کوئی درخت کوئی مچھلی اس کو نظر نہیں آ رہی، زمین نظر نہیں آ رہی، مثال کس کی دی جا رہی ہے؟ ہاتھ کی. اس لیے کہ اپنا ہاتھ ایسی چیز ہے، نظر جتنی بھی کمزور ہو ہاتھ کو آگے اور پیچھے کر کے ایڈجسٹ کر کے اس کو دیکھنا. بولو نا یار، بول تو لیا کرو. اللہ اتنا جوش میں آیا ہوا ہوں میں، اب پھر بھی ایسے پھیکے پھیکے کر کے بیٹھے ہوئے ہو یار. بھائی ہاتھ ایک ایسی، یہ خدا کا کلام نہیں تو اور کس کا کلام ہے؟ کوئی امی 1400 سال پہلے، جب نہ کوئی یونیورسٹی ہو نہ کوئی تعلیمی نظام ہو، چند لوگ الف با تا لکھنا پڑھنا جانتے ہوں، اور جس پر نازل ہو رہا ہے وہ الف با تا بھی نہیں جانتا، وہ ایسی مثال دے رہا ہے کہ اس سے بہتر مثال کسی کی گمراہی کو سمجھانے کے لیے، یعنی کسی کی گمراہی کو سمجھانے کے لیے اس سے بہتر مثال دینا ممکن ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو پتا ہے ایک بحری جہاز کا انگریز کپتان تھا، اس نے جب یہ مثال سورہ نور میں پڑھی، انگلش میں اس نے قرآن پڑھا، یہ مثال پڑھی، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز اے گریٹ رائٹر، یہ بڑا ادیب تھا. یہ کہہ رہا میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا اس کے عربی ادب سے بڑا متاثر ہوا کہ یہ بڑا گریٹ رائٹر تھا، اس نے تو بہت کتابیں لکھی ہوں گی. کہہ رہے پھر میں جب تحقیق کی مجھے پتا چلا کہ یہ الف اور با کا فرق نہیں جانتے تھے. کہہ رہے میں نے کہا یار یہ ان کی مثال نہیں ہو سکتی، یہ ان کی بنائی ہوئی، کیونکہ وہ کافر تھا نا، اس پہ وہ بھگت رہا تھا اپنے اوپر یہ سب چیزیں. ارے جو بھگتتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مثال اس کے حالات کو کیسے بہترین انداز سے ڈیفائن کر. خدا کی قسم ہم بڑے خوش قسمت ہیں، ہم اگر پورے سیدھے راستے پر نہیں بھی ہیں تو ہمیں کم از کم پتا ہے کہ کتنے آڑے ترچھے چل رہے ہیں اور کتنے منزل کی طرف چل رہے ہیں، یہ تو پتا ہے نا ہمیں کم از کم. جو تھوڑا بہت آڑے ترچھے ہیں وہ توبہ تائب کر کے اللہ کو منانے کے، کیونکہ اس میں بھی ہمیں منزل بتا دی، بھائی گناہ ہو جائے تو توبہ کر کے اللہ کو مناؤ، اس میں بھی ہمیں پتا ہے کہ اگر غلط راستے پر ہوں گے تو کیا کرنا ہے. کافر کو یہ بھی نہیں پتا کہ غلط راستے پر ہوں گے تو اس کا کیا حل ہے. ایک آدمی وہ ہے جس کو پتا ہے میں بیمار ہوں، ایک تو وہ ہے جو پورا صحت مند ہے، ایک وہ ہے جو بیمار ہے لیکن اس کو پتا ہے بیماری کا علاج کہاں پہ ہوگا، اور ایک وہ ہے جس کو یہی نہیں پتا کہ میں بیمار ہوں یا نہیں ہوں، اگر ہوں تو اس کا علاج کیا ہے. کون کنفیوژن میں ہوگا؟ یہ تیسرا پاگل ہو جائے گا نا تھوڑے دنوں میں. تو کتنی بڑی نعمت ہے اسلام، ہمیں پتا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا، ان کو نہیں پتا. یہ کلچر کے ہاتھوں غلام بن چکے ہیں، کلچر ان کو غلط رخ پہ لے کے جا رہا ہے، جا رہے ہیں جہنم کی آگ کی طرف، دنیا میں بھی بے سکونی اور آخرت کی بھی بے سکونی. اور یہ عیاشیاں پھر بڑھاپے میں کیا ہو جاتی ہیں؟ ختم. اداکاروں کا حال دیکھو بڑھاپے میں جا کے. تو اللہ نے کیا مثال دی کہ اذا اخرج یدہ, جب وہ اپنا ہاتھ نکال کے دیکھتے ہیں, لم یکد یراہا, قریب بھی نہیں ہے کہ اس کو دیکھ سکے, اتنا اندھیرا کہ نہ ہاتھ تو ایسی چیز ہے, آپ کی قریب کی نظر کمزور ہے, دور کر لو, دور کی کمزور ہے, قریب کر لو, کسی بھی طرح سے یوں کر کے, اللہ فرماتے ہیں اس کا بھی امکان نہیں ہے. تو ایسے لوگ ظاہر ہے میڈیا پہ جب ٹاک کریں گے, باتیں کریں گے, تو ہوائی پھینکنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا, وہ تو پھینکتے رہیں گے. وہ کہیں گے ناچنے میں کیا جا رہا ہے, ایک لڑکی اگر آدھے کپڑوں میں ناچتی ہے تو کیا برائی ہے. اس طرح بھی کبھی پھر اس میں تبصرے تھے کہ اگر کوئی لڑکی آدھے کپڑے پہن کے جاتی ہے تو وہ بری نہیں ہے, برا وہ ہے جو اس کو گندی نظروں سے دیکھ رہا ہے. تو اس کا اصل جواب یہ, میں مانتا ہوں کہ وہ برا ہے جو گندی نظروں سے دیکھ رہا ہے, لیکن جو اس دکھانے کا انتظام کر رہی ہے کیا وہ بری نہیں ہے؟ اور اگر آدھے کپڑے پہننا برا نہیں ہے تو پھر پونے بھی برا نہیں ہونا چاہیے. کیوں بھائی, پھر آدھے کا کیا مطلب, پھر پونے کپڑے, پونے سمجھتے ہو, 25% کپڑے ہونے چاہیے, باقی کپڑے نہیں ہونے چاہیے. اور پھر 25% میں بھی یہی ہوگا, پھر ہم کہتے ہیں کپڑوں کے تکلف کی ضرورت کیا ہے. کوئی عورت اگر بالکل بغیر کپڑوں کے جا رہی ہے تو بری وہ نہیں ہے, برا وہ ہے جو اس کو گندی نظروں سے, بولو بھائی بھائی, وہ بھی برا ہے جو گندی نظروں سے دیکھ رہا ہے, لیکن وہ بھی بری ہے جو اس کا انتظام کر رہی ہے. مرد آدھے کپڑوں میں جائے کوئی گندی نظروں سے نہیں دیکھتا, اس لیے کہ وہ اس میں اللہ نے یہ چیز نہیں رکھی ہے. اگر عورت جائے گی تو سب اس کی طرف دیکھیں گے, یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ اگر وہ پورا لباس نہیں پہنے گی تو گندے لوگوں کی گندی نظریں اس پہ پڑ سکتی ہے. لہذا جو گندی نظریں ڈالے گا وہ بھی برا ہے, جو اس کا انتظام کر رہی ہے وہ بھی بری ہے. یہ چیز ان لوگوں کو سمجھ میں, یہ جو لبرل لوگ ہیں ان کی سمجھ میں یہ چیزیں نہیں آتی. اس لیے کہ آخرت کا خوف نہیں ہے. حساب اگر جواب دہی کا خوف ہوتا نا پھر یہ باتیں نہیں کرتے. خوف نہیں ہے ان کو, وہ سمجھتے ہیں مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے, تو لائف کو کیا کرو, انجوائے کرو. جو غلط چیز معاشرے میں پروموٹ, بے حیائی کا ایک طوفان ہے جو معاشرے میں آ چکا ہے. قرآن نے ہمیں بتا دیا ان اللہ لا یامر بالفحشاء, ہمارے پاس اس پہ بحث کرنے کا آپشن نہیں چھوڑا. قرآن کہہ رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں, پہلے اللہ نے اپنا تعارف کروایا, ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. بلکہ اللہ نے سوال کیا, بتاؤ اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اللہ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے نہیں. ہم اگر جھوٹ بولتے ہیں بھائی کوئی مسائل میں پھنس جائیں, اللہ کسی مسئلے میں نہیں پھنستا, وہ تو کائنات کو بنانے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ سچ کون بولے گا. تو اللہ نے کیا سچ بولا, ان اللہ لا یامر بالفحشاء, اللہ بے حیائی کو پسند نہیں کرتا. ہر وہ چیز جو بے حیائی ہے, فحاشی ہے, اللہ اس کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے عورت آدھے کپڑوں میں جا رہی ہے اور لوگ کہیں اس کو دیکھنے والے برے ہیں, ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہیروئن لے کے جا رہا ہوں, چرس اور ہیروئن ہے بھائی. اب لوگ کہیں جو اس سے ہیروئن خرید کے پیے گا وہ خود اپنا ذاتی عمل ہے, برا کر رہا ہے. بھائی جو اس برائی کو پروموٹ کر رہا ہے, جو اس برائی کا ذریعہ بن رہا ہے, وہ بھی برا ہے یا نہیں؟ کیوں حکومت چھاپے مارتی ہے جس کی جیب سے ہیروئن نکلی, پکڑ لو. بہت سے لوگوں کی جیب سے ہیروئن نکلتی ہے, وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں پیتے بھائی, ہم تو نہیں پیتے. بھائی آپ پیتے نہیں ہیں, لیکن پلانے کا پورا پورا آپ نے, آپ زنا نہیں کرتے, مگر جو عورت ادھورے کپڑے پہن کے نکلتی ہے وہ زنا کا پورا انتظام کر رہی ہے, وہ مردوں کی شہوتوں کو بھڑکا رہی ہے. جب یہ شہوت بھڑکے گی تو ظاہر ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو تقویٰ ہو بچ جاتے ہیں, بہت سے لوگ برائی کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں. تو یہ جو فلمیں ہیں یہ اس برائی کو کیا کر رہی ہیں, پروموٹ. کچھ اس میں اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں, ابا کے حقوق سکھا دی, اما کے حقوق سکھا, دو چار چیزیں سکھا دی. وہ تو ہر برائی میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے. اب میں نے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا نا کہ فنکار اداکار جو ہیں زیادہ تر یہ حقوق پورے نہیں کرتے. اپنے گھروں کے حالات دیکھو ان کے میں ریلیشن نہیں ہوتا ان کا اچھا. تو اس پہ کسی نے کہا ایک فلمی اداکار ہے, وہ تو اپنی ماں کی بڑی خدمت کی تھی انہوں نے حج کے موقع پر. اگر انہوں نے اپنی ماں کی خدمت کی تھی, وہ فلم انڈسٹری سے نہیں سیکھی انہوں نے, وہ اپنے باپ دادا سے سیکھی ہے, یا اسلام کی برکت سے, یا کلچر کی وجہ سے. تو یہ چیزیں تو تباہ کر رہی ہیں. دوسری مثال قرآن نے اور بڑی پیاری مثال دی, فرمایا کا سارا بم بکی آتی یا سب ہُم آنما. یہ بڑی خاندانی مثال ہے. فرمایا ایک سراب ہے نا, آپ جب سفر کرتے ہیں آپ کو دور پانی نظر آتا ہے سڑک پہ یا ریت پہ, जिसको प्यास लग रही हो और जिसने कभी सफर ना किया हो, पहली दफा निकला हो और प्यास भी लग रही हो, वो खुश हो जाएगा, उसको क्या समझेगा? पानी। लेकिन जैसे जैसे उसके करीब आएगा, पानी उसी स्पीड से उससे दूर होता चला जाएगा। फरमाया इन गैर मुस्लिमों की, ये जो लिबरल लोग जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते, इनकी मिसाल भी ऐसे है। ये एक चीज को मंजिल बनाते हैं कि हम यहां तक हमने पहुंचना है, लेकिन जैसे जैसे इसके करीब होते हैं वो मंजिल भी उसी हिसाब से दूर होती चली जाती है। ये कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। कैसी प्यारी मिसाल है या नहीं? आप कह सकते हैं नहीं भाई, ये तो मंजिल तक पहुंचते हैं। किसी अदाकार ने सोचा था मेरी फिल्म हिट हो जाएगी, मेरा ये हदफ है कि मैं सबसे बड़ा स्टार बन जाऊंगा, तो वो तो बन गया। भाई सबसे बड़े स्टार बनने से उसका क्या मकसद था? इज्जत थी ना, और दौलत थी। तो दौलत की जिस बुलंदी तक वो पहुंचा है, तो जब वहां पहुंचेगा तो उसका हदफ उससे ज्यादा बुलंदी बन चुकी होगी। उस पर वो राजी नहीं होगा कि अब बस यही है। मौत तक उसी हदफ के पीछे भागते भागते थक जाएगा और बिल आखिर मर जाएगा। जितने मरे हुए हैं उनसे आप जिंदा करके पूछें कि क्या तुम जो हदफ लेकर आए थे पा लिया, वो कहेंगे पाने से पहले दुनिया से चले गए हम। तो थका देने वाला रास्ता है ये। तो अल्लाह करे जो आई है दीन की तरफ, अल्लाह उसको इस्तिगामत अता फरमाए, और ये जो हमारी मुसलमान अदाकार आए हैं उनको उसके इस वाक्य से इबरत हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए। क्योंकि उस पर यह इल्जाम नहीं लग सकता जो बुढ़ापे में आता है ना अदाकार। अभी पश्तो फिल्म के कोई अदाकार थे, वो बूढ़े हो गए थे, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से तौबा कर ली। तो मुझे किसी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अबे ये बुढ़ापे में तो वैसे ही सारी अय्याशी तो कर ली ना, अब बुढ़ापे में आ गए इस तरफ, ये कौन सा, ये तो शो मारने के लिए। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं होता। बुढ़ापे में आना भी अव्वल तो जब अल्लाह तौबा कबूल कर रहा है बूढ़े की भी, तो तुम्हारे पेट में मरोड़ क्यों हो रहा है? बाज़ लोगों को इस पे तकलीफ होती है कि ये जन्नत में क्यों जा रहा है। भाई ये तकलीफ ये थी कि इसने पूरी जिंदगी तो फिल्मों में गुजार दिया याशी करते हुए, अब जब बूढ़ा हो गया तो अब तौबा करके दीन पर आ रहा है, तो ये तो जन्नत में चला जाएगा भाई, तो ये तो बड़ा गलत हो रहा है। तो मैंने कहा जब अल्लाह तौबा कर रहा है, तौबा कबूल कर रहा है, तो आपको तकलीफ क्या हो रही है? दूसरी बात यह कि ये बात ही गलत है कि कुर्बानी नहीं है। हदीस में आते हैं जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है ना, उसमें हवस बढ़ती है। ये जो अदाकार जब बूढ़े हो जाते हैं, इनका दिल इसी तरह चाहता है कि उसी तरह हीरो बन के आए। नहीं आ सकते तो चलो दादा बन के आ जाए, हीरो के मामू बन के आ जाए, कुछ तो बन के आए। तौबा करना बड़ा मुश्किल। यही वजह है कि जवान लोगों में तौबा का रेशो ज्यादा है, बूढ़ों में तौबा का रेशो कम है। जवानी में जैसे गुनाह की ताकत बहुत होती है, तौबा भी एक नेकी है। नेकी के लिए भी पावर चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, हौसला चाहिए। तो वो हौसला भी जवानी में ज्यादा होता है। बुढ़ापे में गुनाह की ताकत भी कम, साथ साथ तौबा की ताकत भी क्या हो जाती है? क्योंकि तौबा नाम है कुव्वत इरादे का, क्या आप इरादा कर ले अब नहीं, तो ये इरादा बड़ा मुश्किल होता है बुढ़ापे में। क्या हो गया भाई, नहीं समझ में आ रहा तो मैं चला जाता हूं। तो ये जो बुढ़ापे में आते हैं ना, वो भी पूरे मुसलमान ही होते हैं, और अल्लाह उनकी भी तौबा पूरे तरीके से कबूल करता है, और आना उनको अप्रिशिएट किया करें। लेकिन इस अदाकारा पर ये भी इल्जाम नहीं लगाया जा सकता, इसने तो अपनी बुलंदियों पे जाते हुए तौबा की और तमाम लोगों को सबक दे दिया कि भाई जो अपनी सेंस इस्तेमाल करेगा, जो अकल इस्तेमाल करेगा, जो अपने खालिक और मखलूक के रिश्ते को पहचानेगा, उसका यही फैसला होगा जो मेरा है, और जो ख्वाहिशात का गुलाम बन के जिंदगी गुजारेगा वो जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारता रहेगा। ये अक्सर लोग कहते हैं ना कि रिश्ता इंसानियत का रिश्ता, इंसानियत का रिश्ता, इंसानियत का रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन खालिक का रिश्ता सबसे पहले, क्योंकि अल्लाह से हमारा जो रिलेशन है वो खालिक और मखलूक वाला है। उसने हमें बनाया है, बाकियों ने हमें बनाया नहीं है। बाकी या तो आपके कुलीग हो गए, या आपका कोई पड़ोसी होगा, या आपका कोई फ्रेंड होगा। ये फ्रेंडशिप का रिश्ता या रिश्तेदारी वाला रिश्ता, ये अल्लाह और मखलूक वाले रिश्ते से कम है। जिसने बनाया वो सबसे पहले इस बात के लायक है कि उसको फॉलो किया जाए, और उसने साफ कह दिया वो बेहयाई को पसंद नहीं करता। तो ये बहुत बड़ा पैगाम उसने दे दिया उन तमाम नौजवान लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी, जो जवानी की दहलीज पे कदम रखते ही अय्याशी की तरफ जाने लगते हैं। मैंने मिसाल दी थी ना सईद अनवर साहब की, بہترین کھلاڑی ہو کے انہوں نے اس ٹائم پہ توبہ کی جب وہ شہرت کی بلندیوں کو. اور آج پوری دنیا میں الحمدللہ تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں, کتنا اچھا کام اللہ ان سے لے رہے ہیں. اور میں سعید انور صاحب کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ خاندانی توبہ کی ہے, خاندانی توبہ. بہت سو نے توبہ کی مگر تھوڑا سا, جیسے ایک آدمی سگریٹ سے توبہ کرے, چر سے توبہ کرے, لیکن کبھی کبھار کسی کو دیکھا تھوڑا سا یار لگانے میں کبھی کبھار, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی بھی توبہ ہوتی ہے کہ یار اب چرسی تو نہیں کہلائیں گے لیکن ایک دو سٹے لگا لیتے ہیں. میں کوئی خدا نخواستہ کھلاڑیوں کو چرسیوں سے تشبیہ نہیں دے رہا بھائی, کہ یہ نہ سمجھے میرے بیان سے یہ نکال دیں کہ اس نے تشبیہ کس سے دی ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں, کھلاڑی چرسی نہیں ہوتے, جو ہوتے ہیں تو وہ چرسی خود سے ہوتے ہیں, کھیل کی وجہ سے نہیں ہوتے. تو سعید انور صاحب نے توبہ کی, پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں تبلیغ کے لیے, یہ سب چیزیں اللہ کے بینک میں جمع ہو رہے ہیں. وہ کرکٹ کے چوکے اور چھکے وہ صرف دنیا کے ریکارڈ میں جمع ہو رہے تھے. کرکٹ کے ریکارڈ تو صدیوں تک یاد رکھے جاتے ہیں, سوالات کیے جاتے ہیں نا کہ بھائی وہ آپ بتائیں وہ 1950 میں کس نے چھکا مارا تھا, تو بعض پاگل بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو یہ ساری معلومات پہلے سے لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ بتاتے ہیں 1950 میں فلاں نے چھکا مارا, یہ موٹر سائیکل آپ کی ہوئی, یہ ہوتا ہے نا. اور جی اچھا بتاؤ 1955 میں وہ جو آخری گیند پہ کس نے چوکا مارا تھا, تو وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پاگل ہوتے ہیں جن کو صرف نالج جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نالج کا ہماری پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق بھی ہے یا نہیں. آج کل یہ بھی ایک بڑی بدعت ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں جس کے پاس معلومات زیادہ ہوں وہ بہت پہنچا ہوا ہے. صرف نالج کے اکٹھا کرنے کو کمال سمجھا جاتا ہے. یاد رکھو صرف علم کا جمع ہو جانا یہ کمال نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دعا سکھائی ہے, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع, اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے. خام خمے کھلاڑیوں کے پوری ڈیٹ آف برتھ اور فلاں چوک مارا تو فلاں چھک, اس کا آپ کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں. جنرل نالج کے لیے وہ چیزیں سیکھو جن کا عملی زندگی سے تعلق ہے. وہ ایک آدمی کسی کے پاس گیا, بولے تیری بیوی کیسی ہے دیکھنے میں, تو صاحب تو کیوں پوچھ رہے, کہہ رہے جنرل نالج کے لیے, بہت ساری نالج میں نے جمع کر کے رکھی ہوئی تھی, تیری بیوی کے بارے میں مجھے ابھی تک معلومات, تو یہ نالج اچھی ہے بھائی. تو اب وہ چوکے چھکوں کی پوری پوری رپورٹیں معلوم ہوتی ہیں, وہ ورلڈ کپ فلانے. ہمیں تو الحمدللہ ہم نے بھی کرکٹ بہت کھیلا ہے, لیکن جب ہم نے توبہ کی, کھیلنے سے نہیں, کھیلتے تو ابھی بھی ہیں, دیکھنے سے جب توبہ کی, تو ہمیں تو الحمدللہ نہ کھلاڑیوں کے نام کا پتہ, نہ ہمیں ورلڈ کپ کا پتہ چلتا ہے, نہ ہمیں کچھ اور پتہ چلتا ہے کہ کون سی ٹیم کب آ رہی ہے کیا. بھائی چھوڑو یار, ہمارا کیا لینا دینا بھائی ان سے, ہم اپنی آلو پیاز ٹماٹر کی فکر میں لگے رہیں, ٹھیک ہے نا. بلکہ میں اس معاملے میں اور زیادہ حساس ہوں کہ مجھے روزانہ آلو پیاز ٹماٹر خریدنا ہے, مگر آلو پیاز ٹماٹر کا آج تک مجھے ریٹ معلوم نہیں ہوا, اور ابھی بھی نہیں پتا ہے, حالانکہ روز خریدتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی جب ریٹ بڑا ہوا ہوگا تو بڑے ہوئے ریٹ پہ خریدنا ہے, کم ہوگا تو, کیونکہ آلو پیاز ٹماٹر ایسی چیز نہیں ہے کہ مہنگا ہو جائے تو آپ خریدنا چھوڑ دیں, وہ تو گھر میں کھانا ہے تو اسی سے پکتا ہے نا. تو میں جاتا ہوں, میں جا کے پوچھتا ہوں بھائی آلو کیسے دیے, وہ کہتے ہیں اتنے روپے کلو, میں کہہ رہا ہوں 10 روپے کم کروں, مجھے پتا ہوتا ہے 10 روپے بڑھا کے ہی بول رہے ہیں, یہ 2-4 روپے بڑھا کے ہی بول رہے ہوں گے, کم کر لو, کہتے ہیں نہیں چلو ٹھیک ہے خرید کے لے آئے. روز خریدنے کے بعد بھی کوئی پوچھے نا آلو کے ریٹ کیا ہیں, کیونکہ یہ ایسی اپنے دماغ کو اس چیز میں ہم کیوں کھپائیں بھائی. ریٹ کم کرنے کی کوشش ضرور کرو, مگر ریٹ دماغ میں رکھنے کی کوشش, کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جتنے بھی ریٹ ہو خریدنا تو ہے نا, ایسی چیزوں میں دماغ کیوں کھپائے. ایک دفعہ میں دودھ لینے گیا, اب دیکھو اس پہ کلپ آ جائے گا, پورا بیان چھوڑ کے, پورے بیان میں جو مثالیں ہیں نا وہ ایک طرف, اور یوٹیوبر جو ہے نا اس پہ کلپ بنا دیں گے. دودھ دہی کی دکان پہ مفتی صاحب گئے تھے, لوگ کہیں گے یہ اپنے گھریلو حالات یہاں بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں, تو پورا بیان, تو یہ میرا قصور نہیں ہے. اور اگر کسی نے کلپ بنایا تو یہ اگلے جملہ ملا کے بنائے کلپ, صحیح ہے نا, یہ پورا جملہ, پوری بات جو میں یہ بھی کر رہا ہوں نا, یہ والی بھی ملا ہے جو ابھی میں نے کی ہے. تو میں دودھ کی دکان گیا, میں نے کہا یار پتہ نہیں 25 روپے پاؤ تھا یا کتنے روپے پاؤ تھا دودھ اس وقت, اس میں بھی اصل واقعہ ہمیں یاد ہے, ریٹ پھر بھی یاد نہیں ہوئے. میں نے کہا یار یہ 30 روپے کا دودھ دے دو ایک تھیلی میں, اور ایک پاؤ دوسری تھیلی میں دے دو. تو اس نے 2 تھیلیاں پکڑا دی. میں نے کہا اس میں 30 والا کون سا, ایک پاؤ کون سا؟ اس نے کہا یہ 30 والا ہے جو کہ ایک پاؤ ہے, اور یہ ایک پاؤ ہے جو کہ 30 روپے کا ہے. کیونکہ مجھے کسی نے بھیجا تھا, میں چھوٹا بچہ تھا, میں مدرسے میں پڑھتا تھا, چھوٹا بچہ تو نہیں خیر 22-23 سال عمر ہوگی میری, تو مدرسے پڑھتا تھا, مجھے کسی استاد نے بھیجا کہ ایک استاد نے کہا کہ 30 روپے کا دودھ لے آؤ, دوسرے نے کہا ایک پاؤ دودھ لے آؤ. تو میں اسی سٹائل میں گیا, دو پیسے ہاتھ میں پکڑ کے. ہمیں ریٹ ہی نہیں نہ اس وقت, حالانکہ اس وقت بھی دودھ خریدتے تھے, ہم اب بھی خریدتے ہیں. تو بھائی اپنے آپ کو ان چیزوں میں, ہاں اگر اللہ بالفرض, اللہ نہ کرے تو نہیں کہنا چاہیے, بالفرض ہماری دودھ کی دکان ہو, پھر ہمیں دودھ کے ریٹ پتا ہوں گے تاکہ ہمیں کتنے کا مل رہا ہے اور آگے کتنے کا فروخت کریں. جب دودھ تو خریدنا ہے بھائی, جتنا بھی دودھ تو گھر میں آتا ہی ہے نا, آلو پیاز ٹماٹر تو آئیں گے, کھانا کیسے بنے گا اگر نہیں آئیں گے. تو جتنے بھی اوپر ریٹ چلے جائیں, جتنے بھی ریٹ کم ہو جائیں, ان ریٹ کو دماغ میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دماغ میں وہ چیز رکھو جس کا فائدہ ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ہم اللہ کا شکر ہے کھوپڑی کو ان چیزوں میں استعمال کرتے ہیں جن کا فائدہ ہے. جن کا فائدہ نہیں ہے, مجھے پٹرول کے ریٹ معلوم نہیں, روزانہ پٹرول ڈالتا ہوں. ابھی مجھ سے پوچھ لو, کل میں نے پٹرول ڈالا ہے, مجھ سے پوچھ لو ریٹ, مجھے نہیں پتا. کیوں بھائی؟ میں یاد ہی نہیں رکھتا. کیا کرنا یاد رکھ کے؟ کیونکہ یاد رکھنے سے کوئی فائدہ ہو کہ ریٹ کم ہو جائیں پھر میں یاد رکھوں گا. ریٹ تو پوری قوم کے لیے ایک ہی ہے. لوگ بتاتے ہیں ریٹ بڑھ گئے, مجھے غم نہیں ہوتا. لوگ بتاتے ہیں ریٹ کم ہو گئے, خوشی نہیں ہوتی. اس لیے کہ بھائی بڑھنے ہیں تو بھی ڈالنا ہے پٹرول, نہیں بڑھے تو بھی ڈالنا ہے پٹرول. تو خیر غم اور خوشی تو ہوتی ہے لیکن ریٹ یاد نہیں رہتے. تو اب خوب اچھی طرح سے بات کو میں سمیٹتا ہوں. کیا بات چل رہی تھی جلدی بتاؤ. ابے بات کیا چل رہی تھی؟ بات کو سمیٹنا ہے نا ابھی ہے. ہاں میں یہ بتا رہا تھا, دیکھو سعید انور نے توبہ کی ہے تو بالکل الحمدللہ خاندانی. وہ بھی ایک نوجوانوں کو ایک پیغام دے دیا کہ یار ہمیں بھی بہت سارے راستے تھے مگر ہماری سمجھ میں بات آ گئی کہ اس میں کچھ بھی نہیں رکھا. وہ جو ریکارڈ بن رہا تھا نا ہمارا چوکوں اور چھکوں کا, ہم مر جاتے وہ ریکارڈ ہمارے ساتھ ہی ختم. لوگ تبصرے کرتے رہتے سعید انور تھا وہ اتنے چوکے مارے, اتنے چھکے مارے, اتنے کیچ پکڑے, تو ہماری قبر میں ہمیں رپورٹ بھی نہیں کوئی دیتا آ کے کہ تمہارے بارے میں پورا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے. قبر کے مسائل یہ والے ہیں ہی نہیں. قبر کے تو مسائل ہیں افا حسب تم انما خلقناکم عبثا. اللہ فرماتے ہیں تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ بیکار پیدا نہیں کیا ہے. ایک ایک چیز کا تم سے سوال ہوگا. جس کے سامنے یہ چیز ہوتی ہے وہ پھر ایک ایک عمل یہ سوچ کے کرتا ہے کہ اس پہ کوئی قوم کو فائدہ ہو, کوئی اچھا نتیجہ مرتب ہو, کوئی ایسا کام کروں, درخت لگا دوں. بھائی درخت لگانے پہ حدیث میں آتا ہے نا صدقہ جاریہ ہے, چرند پرند کھاتے رہیں گے کتنا ثواب ملے گا. تو بھائی مقابلہ کرو درخت لگانے کا, اس میں جیتو. کیا خیال ہے؟ اس میں مقابلہ کرو, ایک مہینے میں کون زیادہ درخت لگاتا ہے. ایسی چیزوں میں مقابلہ کرے انسان پھر فخر بھی کرے, اچھا بھی لگتا ہے. چھکے لگا دیے, چوکے لگا دیے, قوم خوش ہو گئے, دو دو فٹ اچھل کے نیچے آ کے دوبارہ بیٹھ گئی. کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ایسی انٹرٹینمنٹ ہے جو انٹرٹینمنٹ برائے انٹرٹینمنٹ. اس انٹرٹین کرنے کا کوئی قوم کو فائدہ نہیں, صحت کو بھی فائدہ. مزائیے جو کلپ ہوتے ہیں نا, یہ جو پرینک وغیرہ, اس میں بھی کم از کم ایک تو تھوڑی دیر کے ہوتے ہیں, ٹائم ضائع نہیں ہوتا. تو جو لوگ ٹینشن میں آتے ہیں نا, زیادہ ڈپریشن میں, ان سے کہتا ہوں یار یہ مزاحیہ کلپ دیکھ لیا کرو, تھوڑی دیر کے ہوتے ہیں, تھوڑا دماغ کیا ہو جاتا ہے. وہ میں نے بھی کچھ دن پہلے وہ دیکھا, تو وہ بچوں کے ساتھ تو آدمی اب بیٹھ کے, ظاہر ہے بچوں والی باتیں کرنی پڑتی ہیں نا. یہ بھی ذہن میں رکھیں, بچوں کو ہر وقت نصیحتیں کرنا, یہ کرو وہ نہیں کرو, یہ خطرناک ہوتا ہے. تو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے آدمی کو بچہ بننا پڑتا ہے. تو کبھی کبھار میں بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو وہ پرینک لگا دیتا ہوں. تو اس میں ایک آیا کہ وہ قصائی بنا ہوا ہے, وہ ایک صاحب آ کے کہتے ہیں کہ گوشت چاہیے. وہ فون کے کہتے ہیں دو کتے گرا دے. بچے بڑا ہنستے ہیں ایسی چیزوں پہ نا, تو ہم بھی ہنستے ہیں, ایسا نہیں کہ بچے ہی ہنستے ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے بھائی میں کتے کا گوشت تھوڑی لینے آیا ہوں. کہہ رہا ہے میں نے تیرے کو گوشت بولا ہے, آپ نے مجھے گوشت بولا ہے, کتے کا یا گدھے کا نہیں, گوشت. گوشت تو گوشت ہوتا ہے. تو یہ اس قسم کے جو شارٹ کلپ ہیں یہ دیکھ لیا کریں جس میں بے حیائی نہ ہو. اگر کسی کو ذہنی تفریح چاہیے, جو سارا دن اچھے کاموں میں مفید, یہ نہیں کہ یہی دیکھتے رہیں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے ہوئے مزاحیہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. دماغ کو اچھے کاموں میں کھپا کے جب انسان تھک جاتا ہے, فریش ہونا چاہتا ہے, تو بجائے سارا سارا دن ٹی وی کے آگے بیٹھنے کے, بہتر ہے اس طرح کے شارٹ کلپ دیکھ لیں. اس سے دماغ کیا ہو جاتا ہے, تھوڑا فریش ہو جاتا ہے, تھوڑا مزہ ہو جاتا ہے, ہاں ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا. اب یہی نہیں کہ اسی میں لگے رہیں, بچوں کو موبائل پکڑا دیا دیکھتے رہو بیٹھ کے. تو ہمیں اللہ نے پیدا کس کے لیے کیا ہے بھائی؟ آخرت کے لیے کیا ہے, کلپ دیکھنے کے لیے پیدا نہیں کیا. تھوڑا بہت وقت ذہن کو فریش کرنے کے لیے ضروری ہے. تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو اگر صحیح چیز کی رہنمائی نہ کی جائے تو وہ آلٹرنیٹ نہ بتایا جائے نا, تو پھر وہ کہتے ہیں یار کیا سارا دن سوکھے سوکھے بیٹھے رہے, ہنسے ہی نہیں بالکل, سارا دن عبادت کرتے رہے, سارا دن قوم کی خدمت درخت لگاتے رہیں گے سارا دن بیٹھ کے. تو اس لیے میں بتا دیتا ہوں کہ بھائی اس طرح کی چیزیں دیکھ لیا کرو, اس سے کیا ہو جاتا ہے, ذہن تھوڑا فریش ہو جاتا ہے. تو اللہ کرے اس اداکارہ نے جو توبہ کی ہے یہ ہمارے جو شوبس سے جن لوگوں کا تعلق ہے یا ہمارے عام نوجوان جو ویلیاں لگاتے پھر رہے ہیں شو بازیوں میں ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں یا اور اس قسم کی نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں ہیں غلط ایکٹیویٹیز میں چوریوں میں برے کاموں میں لگے ہوئے ہیں ان کے لیے اللہ کرے یہ عبرت کا واقعہ بن جائے. جیسے میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی نا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ, اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بنی اسرائیل جو سب سے زیادہ اسلام کے دشمن ہیں, اگر تمہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو بنی اسرائیل میں بھی لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. یہودی جو سب سے بڑے دشمن ہیں ان میں بھی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں, حالانکہ ان کی دشمنی کو تو قرآن نے بیان کیا. عبداللہ ابن عبد السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا, وہ یہودی عالم تھے, اسلام قبول کیا تھا انہوں نے. انہوں نے کہا تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں, تو قرآن نے ان کے عمل کو بطور دلیل کے پیش کیا. اولم تکن لہم آیتن ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل, کہ بنی اسرائیل کے علماء ایمان لا رہے ہیں تو کتنی بڑی نشانی ہے. کیا مطلب, جب تمہیں اپنے دشمنوں میں سے تمہارے حق میں گواہی دینے والے مل جائیں تو یہ تمہارے برحق ہونے کی دلیل ہے. شوبس کی دنیا سے جو لوگ وابستہ ہیں اکثر اسلام کے مخالف ہوتے ہیں, جب انہی میں سے اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں دم خم ہے, اتنی اٹریکشن ہے کہ عیاشی کی دنیا سے لوگوں کو کھینچ کے وہ اپنی طرف لے آتا ہے. میں سمجھا پایا ہوں اپنی بات, آ رہی ہے سمجھ میں؟ اللہ کرے آ جائے. اس کے بعد بھی اگر نہیں آئے تو پھر پولیس کے علاوہ کوئی آپشن باقی نہیں بچتا, پولیس آ کے آپ کو سمجھا سکتی ہے. سوال دے دو جلدی, آج عشاء کے بعد سوال جواب کا سلسلہ نہیں ہوگا. دوبارہ میں اپنا اعلان دہرا دیتا ہوں, دیکھو اپنی مسجد کی اذان ہونا تو اس کو تو سننا لازم ہے, اذانیں تو ہر جگہ ہوتی رہتی ہیں, تو اپنی مسجد کی اذان کے وقت جو آپ کے قریبی محلے کی ہو اس وقت خاموش رہنا چاہیے. بھائی یہ بہت سے لوگ اب بیان میں کٹ گئے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا جب سفر ہوتا ہے تو لوگ آتے ہیں جمعے میں بھی اتوار میں بھی, دیکھتے ہیں مفتی صاحب مارکیٹ سے شارٹ ہیں تو پھر وہ ان کا وقت بہت صرف ہوتا ہے, واپس چلے جاتے ہیں, کنفیوز رہتے ہیں, پتہ نہیں بیان ہوگا کہ نہیں ہوگا, تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگ شارٹ ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ میرا جب بھی سفر ہوگا فیس بک پہ پہلے اعلان کر دیا جائے گا کہ جمعے کا یا اتوار کا بیان نہیں ہوگا, جب تک اعلان نہ ہو تو کنٹینیو بیان ہوتا رہے گا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ جمعے کا بھی ہوگا 1:35 پہ الفلاحیہ مسجد میں یہاں جہاں بھی بیان کر رہا ہوں, اور اتوار کا گرمیوں میں مغرب کے بعد اور سردیوں میں عشاء کے بعد. آج کل مغرب کے بعد چل رہا ہے, جولائی ہے نا 2019 سے, تو مغرب کے بعد بیان ہوگا. اس لیے لوگ کنفیوز ہونا چھوڑ دیں, جب سفر ہوگا تو پہلے اعلان, اور سفر بھی میں نے کم کر دیے ہیں. نہیں یاری بات, کیونکہ پہلے بہت زیادہ سفر ہو رہے تھے ہر 2 دن کے بعد, تو اس کے یہاں کے بیانات کا بہت نقصان ہو رہا تھا, تو وہ بھی اب ہم نے تھوڑے سے کیا کر دیے ہیں, کنٹرول کر دیے ہیں, وہ بھی اب تھوڑا سا کنٹرول میں لائیں گے, تاکہ ان ایک اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ ان بیانات کو ہم پابندی سے چلا سکیں. روزے میں سوتے ہوئے اگر احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. ظہر کی فرض نماز اگر, یہ نعیم بھائی نے کون سا پرچہ دیا تھا؟ میں سعودیہ میں کام کے سلسلے میں مقیم ہوں, میرا تعلق لکھنؤ انڈیا سے ہے, میری ساس میری بیوی کو بہت پریشان کرتی ہیں, میرے ایک بچے کو بھی عمل کے ذریعے ضائع کرا دیا. میری ساس میری بیوی کو, اچھا یعنی بیوی کی اماں, دھوکے سے میری بیوی کو مجھ سے چھڑانا چاہتی ہے, مگر میری بیوی مجھ سے الگ نہیں ہونا چاہتی, میری ساس نظریے کی بھی درست نہیں ہے, میری بیوی یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنی ساس کو چھوڑ دیں. وہ دعا تعویذ کے لیے بابا لوگوں کے پاس بھی جاتی ہے, جس کی وجہ سے میری بیوی کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے اور دل بھی بہت گھبراتا ہے. سکون کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. پہلے میری زوجہ تہجد گزار اور ریگولر قرآن کی تلاوت بھی کرتی لیکن اب نہیں کرتی, اگر ہم اپنی ساس کو چھوڑ دیں تو کیا آخرت میں ہمارے لیے کوئی پکڑ تو نہیں ہوگی؟ شریف کی روشنی میں بتائیں. آپ چھوڑ دیں, آپ کی بیوی تو نہیں چھوڑ سکتی, بیوی کی تو اماں ہے نا, وہ ماں کو کون چھوڑ سکتا ہے بھائی. تو بیگم سے کہیں کہ اماں سے کم ملا کرو, اگر واقعی اس قسم کی اماں ہیں, پتہ نہیں ہیں نہیں, لیکن اگر واقعی اماں اس قسم کی ہیں جو بعض مائیں اپنی بیٹیوں کا گھر خراب کرتی ہیں غلط گائڈ کر کے, تو پھر جانا کم سے کم کر دیں. بولے بھائی مہینے میں ایک دفعہ زیارت کا ثواب حاصل کر کے واپس آ جایا کرو. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ساس کی وجہ سے آپ کا گھر خراب ہو رہا ہے, یہی دفعہ بعض دفعہ نندے گھر خراب کر دیتی ہیں, آپ کی اپنی بہنیں گھر خراب کر دیتی ہیں آپ کا, وہ جب بھی گھر میں آئیں گی تو آپ کی بیوی سے آپ کو لڑوا کے جائیں گی, تو ایسی صورت میں ہم یہی کہتے ہیں بھائی بہنوں کا آنا بولو بھائی کم کر دو. ویسے کم نہیں کرو لیکن اس قسم کی اگر بہنیں ہیں تو ان کا آنا کم کر دو. تو ایسی مجبوری میں پہلے اپنے گھر کو بچانے کی فکر کریں, باقی رشتہ داری بعد میں. سب سے پہلے آپ کا گھر ٹوٹنے سے بچنا ہے, باقی رشتہ داری اس کے بعد جوڑیں, اس کو دوسرے درجے میں رکھیں. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بھی غیر اور بھی کوئی سوال تھا ان کا ہو گیا پورا وہی کوئی بھی غیر مسلم اسلام قبول کرے تو اس کی شادی ٹوٹ جائے گی یا نہیں آئیں بھائی جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو نکاح نہیں ٹوٹتا بلکہ وہ عدالت میں کیس کرے گا کہ میری جو زوجہ ہے وہ میں مسلمان ہو گیا وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کو بلا کے اس پہ اسلام پیش کیا جائے گا کہ آپ بھی اسلام قبول کر لو اگر وہ اسلام قبول کر لے تو ان کا نکاح باقی اگر وہ اسلام قبول نہ کرے تو عدالت اس نکاح کو ختم کر دے گی پھر رہ نہیں سکتے ساتھ میں صرف اسلام قبول کرنے سے نکاح ختم نہیں ہوتا ہاں دونوں مسلمان تھے اور ایک کافر ہو گیا تو پھر فوراً نکاح ختم ہو جاتا ہے ظہر کی فرض نماز اگر قضا ہو جائے تو اگلے دن ظہر کی ظہر فرض نماز کے ساتھ قضا کی نیت قضا کی کوئی نیت نہیں ہوتی یاد رکھو لوگوں نے نیتوں میں بہت غلو کیا ہوا ہے آپ کی ظہر کی نماز رہ گئی بس آپ یہ نیت کریں کہ میری جو کل ظہر کی رہ گئی تھی وہ میں پڑھ رہا ہوں بس ادا قضا کی کوئی یعنی کوئی اس کے نہ بولنے کی ضرورت نہ دل میں ارادے کی ضرورت بس جو میری ظہر رہ گئی تھی وہ پڑھ رہا ہوں سمجھ رہے ہیں آج ظہر کی پڑھنی ہے تو بس آج ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں اور اس میں چار اور دو اور یہ ترکتوں کی بھی گننے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود سے جو چیز اللہ کی طرف سے متعین ہے اس میں آپ نیت کے ذریعے تعین نہیں کر سکتے کام کے اندر کس طرح دل لگایا جائے بس کام کرنا شروع کر دو جو کام دل نہیں کر رہا نا کرنا شروع کر دو تو خود بخود دل لگنا شروع ہو جائے گا اگر ہر کام میں دل لگتا تو ساری دنیا کامیاب ہو جاتی پھر سب کا پڑھائی میں دل لگتا تو سارے انجینئر ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ ایسا ہے نا تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے کوئی خاندانی خوشبو کا نام بتا دیں اور اس کو لگانے کا سنت طریقہ ہے خوشبو جیسے چاہے لگاؤ بھائی خاندانی خوشبوئیں سب سے بہترین خوشبو جو مارکیٹ میں اوریجنل عود اوریجنل عود وہ ملتی نہیں ہے اتنے آرام سے اوریجنل لکھا ہوا ہوگا لیکن وہ اوریجنل ہوگی نہیں میرے علم میں جو ہے باقی بہت ساری خوشبوئیں جو شخص اسلام کو پورا فالو کرنا چاہتا ہو اور اگر قانون کو فالو نہ کرتا ہو تو کیا رائے وہ بھی اسلام کو پورا فالو کرے گا تو ملکی قوانین کو بھی پورا فالو کرے گا کیونکہ اسلام نے حکم دیا ملکی قوانین کو بھی فالو کرو ہاں جو قانون شریعت کے خلاف ہو اس کو فالو نہ کرو آپ مجھے ایک مسئلہ پوچھنے کہ بہت لمبا ختم ہے بہت اسپیڈ میں پڑھتا ہوں ختم مفتی صاحب میں شریف پڑھتا کرتی ہوں شروع سے نہیں ابھی ہو گئے میرے میں پھر خلاصہ سنا دوں گا ذرا اسپیڈ مارنی ہے میں یہ کرتا ہوں اب چھ پانچ ماہ ہو گئے میرے جوڑ کا بھانجا بھانجا گھر میں رہتے تھے جیسے مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے بھانجا 18 سال کے میں اپنے چھوڑ سے منع کرتی ہوں گھر میں رہنے کا یہ خلاصہ یہ ہے یہ پچھلی دفعہ بھی آیا تھا میرے پاس خط پورا صفحہ پڑھ لیا ہم نے خلاصہ یہ ہے کہ بھائی آپ شوہر جو ہے نا اپنے رشتے دار کو اپنی بیوی کے ساتھ رکھتا ہے شوہر کیا کرتے ہیں اپنے رشتے دار کو اپنی بیگم کے ساتھ تو یہ بات خوب سمجھ لو کہ نہ بیوی اپنے کسی رشتے دار کو شوہر کی پرمیشن کے بغیر شوہر کے پاس رکھ سکتی ہے اور نہ شوہر اپنے کسی رشتے دار کو بیگم کی پرمیشن کے بغیر اس کے گھر میں بولو بھائی کسی بھی طرح سے آپ کی وائف کی پرائیویسی میں کوئی بھی دخل اندازی ہو رہی ہے یا اس کو پردہ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ بیگم کی پرمیشن کے بغیر بولو بھائی نہیں رکھ والدین رہیں گے ساتھ والدین رہیں گے لیکن اس صورت میں کہ آپ کی بیگم کا بالکل ایک الگ روم ہو اور اس کے لیے باقاعدہ ایک ایسا انتظام ہو کہ جہاں اس کی پرائیویسی میں آپ کے والدین بھی زبردستی کی مداخلت بولو بھائی نہ کر سکیں ایک بات نمبر دو والدین بھی اس شرط کے ساتھ رہ سکتے ہیں کہ والدین اس کو بلا وجہ ٹارچر نہ کرتے ہوں اگر آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اگرچہ میں نے بیگم کو گھر میں الگ روم لے کے دیا ہوا ہے الگ اٹیچ باتھ روم سب پرائیویسی ہے اس کی اس کے باوجود میری اماں بار بار گھس گھس کے اس کو ٹینشن دیتی ہیں جو کہ بعض امائیں دیتی ہیں وہ جو یہاں بیان نہیں سن رہی اور نہ کبھی قیامت تک سنیں گی وہ بلا وجہ اس کو ٹارچر کر رہی ہیں تو بھی آپ پر لازم ہے کہ آپ بیگم کو اپنی اماں سے بولو بھائی الگ رکھیں سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے کیونکہ وہ شادی ہو کے جب آئی ہے تو ٹینشن لینے کے لیے نہیں آئی وہ لائف کو انجوائے کرنے کے لیے آئی ہے ٹھیک ہے نا اللہ نے نکاح رکھا ہے خوشیوں کے لیے ٹینشنوں کے لیے نہیں رکھا سمجھ میں آ رہی ہے بات ہاں اس میں یہ ہے کہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے بعض دفعہ بہو بھی پریشان کرتی اماں کو ये भी तो होता है ना, उल्टा भी तो मामला होता है। तो बहू भी परेशान कर रही हो ना, मसला तो यही है कि बेगम को अलग घर में रखा जाए। ज्वाइंट फैमिली के जो फायदे हैं वो बहुत ज्यादा हैं। इकट्ठे रहने में जो बरकतें होती हैं वो अलग अलग रहने में नहीं होती, ये तो समझ लो। अगर इकट्ठे रह सकते हो तो सबसे बेहतर क्या है, बच्चे बड़े अच्छी तरह से पलते हैं, मोहब्बतें होती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन इकट्ठे रहने के लिए कुछ उसूल हैं, दिल को बड़ा रखना पड़ता है, बर्दाश्त पैदा करनी पड़ती है। ये बर्दाश्त मार्केट में आजकल क्या चल रही है, शार्ट चल रही। इसलिए हम लोगों को मशवरा यही देते हैं आजकल कि भाई बहू को लेकर अलग घर में आओ, अब्बा अम्मा के घर में बहू को लाने की जरूरत नहीं। मैं तो लोगों को मशवरा देता हूं कि भाई शादी से पहले अलग घर का इंतजाम करो, आपकी बेगम वहां आएगी, इस घर में नहीं आएगी। अब्बा अम्मा को वहां लेके जाओ, या फिर बहू को लेकर आओ अब्बा अम्मा के, वो दर्शन करवाना कहते हैं इसको, दर्शन करवाना है, दर्शन करवाओ उनके, और क्या होता है, परंपरा करवाओ या जो भी होता है, उनको लेकर आओ, फिर अम्मा से सर पे हाथ रखवाओ, ये आपकी बहू है। इससे पहले कि फड्डा शुरू हो फौरन उसको कहां भेज दो, मोहब्बत से जब तक बातें होनी, जहां देखोगे थोड़ा सा मामला क्या होने लगा है, एक मिनट मौजूद साहब बैठ जाए अभी यार, कोई बात, जहां देखोगे मामला क्या होने लगा, हस्तासित किया जा रहा है, फौरन बेगम को बोलो कि वो जरूरी काम है, कोई भी बहाना करके टोपी करके उसको अलग कर। तो इसलिए अल्लाह ने अगर वसाइल दिए तो खुद कहां बेगम को रखना चाहिए। अब वालदैन गुस्सा करते हैं, हम क्या, हमने तो पाल पोस के बच्चे को जवान किया, हमसे हमारा बेटा अलग हो गया, भाई कयामत तक के लिए कभी अलग नहीं हो रहा, वो नहीं बिछड़ रहा आपसे, आएगा मुलाकात करेगा रोजाना। अगर सब इकट्ठे रहते तो हम वहीं रहते अब जहां आदम और हव्वा अलैहि सलाम रहा करते थे, वो तो पता नहीं दुनिया में कहां आए थे, तो पूरी दुनिया अल्लाह ने भर दी ना, इसलिए तो भरी है कि शादी कर करके अलग होते गए। अगर उन्हीं के घर में रह रहे होते तो कितना बड़ा बंगला होता आज आदम अलैहि सलाम का, क्या ख्याल है भाई, किसी को भी अलग ना होने देते अगर आदम अलैहि सलाम, तो ये तो फितरत है, नेचर है। तो इसलिए भाई अफजल यही है, बेहतर यही है, फसाद से बचना चाहते हो तो अलग घर का इंतजाम पहले करो और शादी बाद में करो, बेगम को वहां लेकर आओ। इसमें अब्बा अम्मा अगर गैरत के भी ताने देते हैं तो अब्बा अम्मा का दिल से एहतराम करो, क्योंकि बाद में जब लड़के निकलोगे ना उस वक्त जो बेगैरती के ताने मिलेंगे उससे बेहतर है कि थोड़े से ताने बर्दाश्त करके अलग हो जाओ, ठीक है ना, बाद के बड़े तानों से बेहतर है। हां अगर कोई बहुत ही अच्छा खानदान है, आपकी अम्मा बड़ी बर्दाश्त वाली हैं, बहुत प्यारी अम्मा है, जो सबकी अम्माएं होती हैं, आपकी उससे भी ज्यादा है, तो फिर और बहू भी ऐसी मिल गई जो बिल्कुल क्या है, एल्फी लगा के घर से आई है, या गूंगी है, ठीक है, बोलती नहीं है, गूंगियों में बड़े फट्टे हो रहे हैं। अभी केस आया मियां बीवी की लड़ाई ना, मेरे पास आया ना कि यार इनका झगड़ा है, मैंने कहा मसला बताओ, अब वो इशारे कर रहा है यूं करके, औरत भी इशारे, मैंने कहा ये फड्डा कैसे हुआ इनके दरमियान यार दोनों गूंगे हैं। उन्होंने कहा कमबख्त इतना लड़ते हैं, दोनों गूंगे हैं, लड़का भी और लड़की भी, लेकिन सारा दिन लड़ते रहते, मेरी तलाक हो गई उनमें। मैंने कहा यार अब तो गूंगों पे भी एतमाद खत्म। तो जिसने लड़ना होता है ना, तो ऐसी बहू हो जो एल्फी लगा के आई और सास भी इतनी नेक सास के वो बहू को अपनी सगी बेटियों से भी ज्यादा अजीज समझती हो, तो फिर साथ ही रहना चाहिए, साथ रहने की बरकतें। और ऐसे खानदान है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जानता हूं ऐसे खानदान है, बड़ी अच्छी खानदानी सास है। और मेरी अपनी वालदा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी थी कि हम सब भाइयों की ज़ौजात चाहती थी वालदा के साथ रहें, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, सब चाहती थी कि हम वालदा हमारे साथ रहें। तो अल्लाह ने हमें ऐसी माँ अता फरमाई थी जो बहुओं के साथ इतना अच्छा सलूक था कि सारी बहुएं चाहती थी उनके साथ रहें। तो ऐसी और भी बहुत से लोग हैं, सिर्फ हम ही नहीं हैं, और भी बहुत से लोग हैं जिनकी माएं इतनी बर्दाश्त वाली हैं, इतनी अच्छी हैं, और बहुएं भी फिर उनको ऐसी मार्केट में, मार्केट तो नहीं कहना चाहिए, मेरी जबान पर चढ़ा हुआ है, ठीक है, ऐसी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बहुएं मिल जाती हैं बड़ी खानदानी किस्म की, तो फिर तो इकट्ठे रहें। लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है, वो अच्छी होगी तो ये जालिम हो जाएगी, ये अच्छी होगी तो वो जालिम। इसलिए मौलाना सलवी थानवी रहमतुल्लाह ने बड़ी प्यारी बात कही, फरमाया जब मैं बाले हुआ मेरी शादी का वक्त आया, मेरे अब्बा ने अलग घर का इंतजाम किया, बोला बहू उस घर में आएगी, इस घर में नहीं है। अब्बा ऐसे समझदार होना चाहिए, मैंने भी सोचा हुआ मेरे बेटे जवान होंगे, मैं बोलूंगा बेटा बहू इस घर में, पहले से मैंने सोचा हुआ यहां नहीं आएगी, यहां नहीं है, मैं फड्डे घर में बैठ के एम्पायर बन के पहले मसाइल कम है, सास ने क्या बोला, बहू ने क्या बोला, उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, पागल हो जाता है भाई आदमी इन चक्करों में यार, और भी गमे जमाने में। تو میرا ارادہ یہی ہے بچے والے ہوں گے بھائی جس نے شادی کرنی ہے الگ گھر کا انتظام کرو ورنہ صبر کر کے آرام سے میں اس گھر میں نہیں آنے دوں. میرا تو اپنا یہ نظریہ ہے ٹھیک ہے نا, میرا اپنا یہ نظریہ ہے. وہ آپ اس سے اتفاق کریں نہ کریں, اس میں سکون ہے, عافیت ہے. عورت کو عورت کے ساتھ کبھی بھی نہ رکھیں, کبھی بھی نہ رکھیں. تو یہی عافیت والا معاملہ ہے اور شریعت کے بھی مزاج کے بھی زیادہ قریب یہی بات ہے. کیا نمانے میں بہت ہو گیا, اذان دینی ہے یار ان نے. ٹھیک ہے بھائی, اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.